النبي بعدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. برادران اہل سنت والجماعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے. انسان اور باقی ساری مخلوقات میں جو اصل امتیاز ہے وہ عقل کا ہے. عقل، اس عقل سے جب دنیا کی ضرورتیں پھیلتی ہیں تو انسان ایجادات کر کے دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور جب دین کے مسائل پھیلتے ہیں تو اجتہاد کر کے دین کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. تو جس طرح موجد ایجاد کرنے والا خدا نہیں کہلاتا نہ اس کو کوئی خدا مانتا ہے، اس طرح اجتہاد کرنے والا خدا یا رسول نہیں ہوتا. ایجاد کرنے والا خدا کی پیدا کی چیزوں کو ملا کر ایک نئی چیز تیار کر لیتا ہے. اس طرح اجتہاد والا کتاب و سنت کے قاعدوں سے مسائل کا حل کر دیتا ہے. پھر اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائی، اور اہل سنت والجماعت میں سے ہمیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقلد بننے کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت حنفی کہتے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو اپنا تعلق خدا کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو بل جماعت کہتے ہیں تو اپنا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے جوڑتے ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو اپنا تعلق سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑتے ہیں. آپ سوچیں گے کہ ان تین تعلقات کی آپ کو ضرورت کیوں پڑی؟ یہی ہمیں سمجھنا ہے. پہلا تعلق اللہ کے نبی پاک کے ساتھ ہے جو دین کے لانے والے، کہہ دو دین کے لانے والے. دوسرا تعلق صحابہ کرام کے ساتھ ہے جو دین کے پھیلانے والے، دین کے. اور تیسرا تعلق سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے جو دین کے لکھوانے والے، دین کے لکھوانے والے. ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں. جب اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں تو تعلق خدا کے آخری نبی سے جڑتا ہے جو آفتاب ہدایت ہے. کیا ہے؟ سراج منیرا. اور جب اپنے آپ کو بل جماعت کہتے ہیں تو تعلق نبی پاک کے صحابہ کرام سے جڑتا ہے جو نجوم ہدایت ہے، ہدایت کے ستارے. اور جب تعلق امام صاحب سے جوڑتے ہیں وہ چراغ ہدایت ہے. جہاں سورج اور چاند کی روشنی نہیں پہنچتی وہاں ہمیں چراغ کی ضرورت پڑتی ہے. लेकिन चिराग आप जानते हैं कि चिराग का क्या काम होता है, जो चीज चिराग के बगैर नजर नहीं आती उसको दिखाता है। आपने चिराग जलाया, किताब खोली, अब किताब के सफे पर 15 सतरे थी तो चिराग के सामने करने से 10 रह गई या 20 बन गई, 15 ही रही ना। जिस तरह चिराग न एक नुक्ता बढ़ाता है न एक नुक्ता घटाता है, इस तरह मुल्के दीन में न कोई मसला बढ़ाता है न घटाता है। जो चिराग के बगैर नजर नहीं आ रहे थे वो दिखा दे। अब इस पर सबका इत्तेफाक है कि हमारा दीन कामिल है, सब यही कहते हैं, इसमें किसी को शक है? लेकर कामिल किस शक्ल में है? हमारा दावा यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि फिका हासिल करो, फिका की शक्ल में दीन के मुकम्मल मसाइल हमें मिलते हैं। इस पर एक दो वाक्य मैं सुनाता हूं, वाक्य याद भी रह जाते हैं फिर बात साथ बात भी याद रह जाती है। मैं एक गांव में गया किसी ताजिए के सिलसिले में, तो वहां एक जलसा हो रहा था, बड़े शोर मच रहे थे कि ये जलसा अहले हदीस का जलसा है, हर मसला कुरान और अहादीस से साबित किया जाएगा। ये फिका जो है ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह या बाद के फुकहा की जाती राय है और इसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हर मसला, हर मसला जो भी आप पूछेंगे कुरान पाक की आयत से या अल्लाह के नबी पाक की हदीस से बताया जाएगा। मैंने कॉलेज के दो तीन लड़के बुलाए जो बीए में पढ़ते थे, कुछ कियास वगैरह की बहस भी उन्होंने दीनियात में पढ़ी हुई थी। उन्हें मैंने कहा कि भी आपने वहां जाके शराख नहीं करनी, चिट देनी है कि भैंस को अरबी जबान में क्या कहते हैं, किसका? भैंस को। वो कहेंगे जामूस। आप वो लफ्ज लिखने कान पर जामूस, फिर दूसरी चिट दे कि हमें कुरान और हदीस में लफ्ज जामूस दिखाओ और साथ ये दिखाओ कि ये हलाल है या हराम है। ये तरीका जो है ये मेरा अपना नहीं, पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है। आपने एक निरीक्षण फरमाया कि एक जमाना आएगा कुछ लोग कहेंगे हमें कुरान काफी है, सुन्नत की जरूरत नहीं। अब हमारे पास कोई आए कि जी सुन्नत की जरूरत है, हम ऐसे याद कराते हैं कि याद करो अभी और रसूल, इत्तेबा वाली आयतें याद कराते हैं, लेकर आयतें वही याद करेगा जो थोड़ा बहुत बड़ा लिखा होगा। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इस फितने में मेरी उम्मत का अनपढ़ भी मुबतला न हो जाए, इसलिए आपने आयतें नहीं यहां सुनाई, एक सवाल दे दिया कि भी दुनिया में गधा नजर आ रहा है जो ये कहता है कि कुरान काफी है, उससे ये पूछो कि गधा हलाल है या हराम। अगर वो कहे हलाल है तो भाई कुरान पाक में दिखा दो, अगर वो कहे हराम है भाई कुरान पाक में दिखा दो। अब न कुरान पाक से वो गधे का हलाल होना दिखा सकता है न हराम होना, तो पहले गोया एहसास जरूरत पैदा किया गया कि इसके लिए जरूरत है किसी और माकत से पता किया जाए कि गले का हराम हलाल होना कहां है, और वो दूसरा माकत सुन्नत है। यही अंदाज मैंने इख्तियार किया कि जो कहते हैं फिका की जरूरत नहीं, इनसे मसला वो पूछा जाए जो कुरान और हदीस में नहीं, और ये रोज उसको इस्तेमाल करते हैं, गाय का भैंस का दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब वो चले गए, उन्होंने जाकर चिट दी कि भैंस जो है इसको अरबी जबान में क्या कहते हैं, लिखा जामूस। स्पीकर उन्हें फिर लिखा कि एक आयत हमें सुना दे या लिख दे जिसमें लफ्ज जामूस हो और उसका हलाल या हराम होना लिखा, या एक हदीस पाक लिख दे मैंने उन्हें पहले समझाया था कि जब आप ये सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे आप हमारे जलसे में शराब करने आए हैं। आप कहें कि अल्लाह की कसम शराब करने नहीं आए, हमें इस मसले की जरूरत है कि भैंस हलाल है या हराम। पहले हम ये मसला भक्ति लेवल से देख लेते थे, फिका की किताब में वहां लिखा हुआ था कि भैंस हलाल है। आज आपने शुबा पैदा कर दिया कि फिका के मसले तो गलत है। आज मुसलमान नमाज सारे नहीं पढ़ते लेकिन भैंस की सब मुसलमानों को जरूरत है। कोई दूध पीता है, कोई लस्सी पीता है, कोई घी खाता है, कोई मक्खन खाता है, कोई दही खाता है, कोई गोश्त खाता है, सबको जरूरत है या नहीं? तो ये कहना कि ये बात शराब की नहीं जरूरत की बात है, अलबत्ता बात सिर्फ इतनी है कि पहले हम ये जरूरत फिका की किताब से पूरी कर रहे थे। आपने ये बताया कि फिका गलत है, इसलिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि आप हमें कुरान हदीस से ये मसला हल कर। जब ये चिट गई उन्होंने पहले यही कहा कि आप शराब करने आए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं। उसी गांव के लड़के थे, उन्होंने कहा कि ये आपके दो भाई एक साथी बैठे हैं, ये अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, इनकी 10 पैसे हैं और ये दूध बेचते हैं, इनको जरूरत है कि पता चले मैं हराम चीज बेचता हूं या हलाल चीज बेचता हूं, तो ये जरूरत है शरारत नहीं, जरूरत का मसला है। उन्होंने फिर जो मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे स्पीकर वाले को इशारा किया कि जरा स्पीकर में बंद कर दो, स्पीकर बंद हो गया। उन्होंने कहा भी सच्ची बात यह है कि इस बारे में हमारे पास न कुरान की आयत है न कि नबी पाक की हदीस है, या हम क्यास से काम लेते हैं और क्यास से भैंस को हलाल करते हैं। उन्होंने कहा कि आपने भैंस को किस पर क्यास किया है और क्यास की भी वजह होती है इल्लत होती है। उन्होंने कहा कि हमने इसको गाय पर क्यास किया है और वजह यह है कि गाय के भी दो सींग भैंस के भी दो सींग, गाय की भी दो आंखें भैंस की भी दो आंखें, गाय के भी चार पांव भैंस के भी चार पांव, गाय के भी एक दम भैंस की भी एक दम। आखिर ये लड़के भी ये थे ने कहा कि मौली साहब अगर क्यास इतना ही सच्चा है तो फिर तो आज कुतिया भी हलाल हो जाएगी, क्योंकि ये मुशावते तो वरा भी मिल जाएगी, और अगर क्यास इतना ही सच्चा है तो मेरी बीवी निकाह से मेरे लिए हलाल है, आपकी बीवी क्यास से हलाल हो जाएगी, मेरे लिए ये नहीं होगी, क्योंकि इस तरह की मुशावते वहां भी मिल जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि जब आपने ये बात मानी है कि सच्ची बात यह है कि ये मसला क्यास से लेते हैं, तो सच्ची बात बतानी चाहिए या छुपानी चाहिए, क्या ख्याल? तो जब बात सच्ची है तो आप से फिक्र खोल ले और कम से कम 11 मरतबा कहे कि भाई हम अहले क्यास हैं, हम अहले क्यास हैं, अहले हदीस नहीं है, अहले क्यास हैं, अहले क्यास हैं, अहले क्यास हैं। अब जब उनके सामीन ने देखा कि मौली साहब तो बस हो गए तो मौली साहब को उतार दिया कि आपको जवाब दिया। मैंने उनको जब भेजा था ये समझा दिया था कि जाना इकट्ठे है आना इकट्ठे नहीं, एक आदमी आके कार्रवाई बता दे दूसरे वही रहे ताकि पिछली कार्रवाई का ही पता चले। वो एक ने आकर मुझे बताया कि जी वो मान गए हैं कि हम क्या से बहस को हराम करते हैं। मैंने अपनी मस्जिद का स्पीकर खोला, गांव वालों से मैंने खिताब किया कि भाई आप सब सुन रहे हैं कि ये गलती से इश्तहार छप गया था कि जलसा अहले हदीस का है, वो निकले अहले क्यास है, निकले अहले क्यास है। अब आपकी सबकी मैं ड्यूटी लगाता हूं कि सुबह जो गैर मुकल्द मिले या अहले क्यास है सलाम अलैकुम, या अहले क्यास है सलाम अलैकुम, दो बजी गई हो पूरे गांव में। अब वो बड़े परेशान हुए कि ये तो मुसीबत आ गई, जिधर जाएंगे वही कहेंगे या अरे क्या था सलाम अलैकुम, या अरे क्या था सलाम अलैकुम। दूसरे मौली साहब बड़े गुस्से से आए, स्पीकर खोला कि कोई क्यास व्यास नहीं है, अल्लाह के नबी की हदीस है हमारे पास कि बहस हलाल। हदीस ये है कि हजरत पाक ने फरमाया जो जानवर डार से शिकार करे
وہ بھی حرام ہے، جو پنجے سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے، بھینس نہ دانت سے شکار کرتی ہے اور نہ پنجے سے شکار کرتی ہے، اس لیے بھینس حلال ہے. مثل قید حدیث زندہ باد. نعرے لگ گئے. میں نے پھر سپیکر کھولا کہ نبی پاک کی حدیث سنانے کا بہت بہت شکریہ. یہ فرمایا کہ جو آپ نے گدا رکھا ہوا ہے یہ دانت سے شکار کرتا ہے یا پنجے سے کرتا ہے، اور یہ حلال ہے یا نہیں. وہ بےچارا بھوک لا گیا، کہنے کا ہاں ہاں جنگلی گدا حلال ہے، جنگلی گدا حلال ہے. اب میں سپیکر پر گاؤں والوں کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں سمجھاؤ، میں کہتا ہوں بھینس حلال کرو، وہ گدے حلال کر رہا ہے. میں کہتا ہوں بھینس حلال کرو، وہ کہتا ہے گدا حلال. مجھے کہتا ہے تو بڑا شرارتی ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے، میں جنگلی گدے کو حلال کہہ رہا ہوں. میرے خیال جو گھر رکھا اس نے شکار کرنا شروع کر دیا، تیری حدیث کے مطابق تو وہ بھی حلال ہو گیا. دوسرا لڑکا ہنستا ہوا آ گیا، کہنے لگا کہ اس کو بھی انہوں نے بٹھا دیا ہے کہ پچھلے سال جلسہ کرایا تھا اور تو کہہ گیا تھا گھوڑا حلال ہے. پورے علاقے میں مصیبت آئی ہے، جدھر ہم جاتے کہتے وہ آگے گھوڑا گروپ والے، وہ آگے گھوڑا گروپ والے. اس دفعہ تو نے گدا حلال کر دیا ہے، ہر سال ہر جلسے میں تو پھر نئی مصیبت ڈال کے جاتا ہے. تیسرے مولوی صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھی سچی بات یہی ہے کہ یہاں ہمارے پاس نہ قرآن کی آیت ہے نہ نبی پاک کی حدیث، یہاں قیاس ہی قیاس ہے. البتہ قیاس کی علت اور وجہ جو ہے وہ پہلے مولوی صاحب نے صحیح نہیں بتائی تھی، میں بتاتا ہوں. قیاس یہ ہے، علت یہ ہے کہ جس جانور کے سم چرے ہوئے کوریا سم، آپ کیا کہتے ہیں سم، سم چرے ہوئے ہوں وہ جانور حلال ہے، اور جس کے سم چرے ہوئے ہیں وہ حرام ہے. میں نے کہا کہ بھائی اگر بات قیاس کا کافی ہے نا، تو مشہور محاورہ ہے جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھیکا باجے، پھر مجتہدین کو کرنے دو قیاس، تمہیں تم یہ حدیث نہیں قیاس کرنے. اور اگر یہ علت تم نے صحیح بتائی ہے تو بھائی جتنی بھینسیں آپ کے ساتھ ہیں وہ ہمارے مدرسے میں بھیج دے، اور آپ دودھ کے لیے کھیرنیاں لے آئے کیونکہ ان کے سم چرے بھی ہوتے. اب جناب جلسہ ختم ہو گیا، نہ قرآن کسی کو آیا نہ حدیث ہے. پھر میں نے تقریر شروع کی کہ دیکھو ایسے موقع پر فقہ کی قدر محسوس ہوتی ہے کہ فقہا نے دین کو کتنا مکمل شکل میں بیان کر دیا ہے. انہوں نے قرآن پڑھا، اس میں اونٹ گائے بھیڑ اور بکری کے حلال ہونے کا ذکر تھا. یہ حدیث بھی پڑھی جو مولوی صاحب نے تیار کی، ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے دیکھا کہ دعویٰ تو قرآن اور اسلام کا یہ ہے کہ دین کامل ہے، لیکن کتنے جانور ہیں جن کا ذکر لفظوں میں قرآن اور حدیث میں نہیں آیا. تو کوئی قاعدہ یقین قرآن اور حدیث میں ہے، اس کو نکالنا چاہیے. انہوں نے قاعدہ نکالا یگالی کرنا، اگل کہتے ہیں، اگل کرنا، کہ جو جانور جگالی کرتا ہے وہ حلال ہے اور جو جگالی نہیں کرتا وہ حرام. اب دیکھو یہ قاعدہ جب مجھے تحدید نے کتاب و سنت سے نکالا تو اس قاعدے میں دنیا بھر کے جانور آ گئے. دوسرے ملکوں میں جاؤ تو ایسے جانور ملتے ہیں جن کی ہم نام بھی نہیں جانتے. ہمارے ملک میں ایسے جانور ہیں دوسرے ملکوں میں نام بھی نہیں جانتے. تو دین ہمارا کامل ہے یا ناقص ہے؟ کامل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں ہمارا علم حساب کامل ہے، مطلب کیا ہے؟ جو سوال آپ کریں گے ہم دیکھیں گے کس قاعدے میں آتا ہے، اس قاعدے جواب نکال دیں گے. اسی طرح مرشد اس کو کہتے ہیں جس کو کتاب و سنت کے قاعدے یاد ہو جائیں. جیسے آپ کے سامنے 100 سوالوں کا پرچہ حساب کا رکھ دے، آپ فوراً دیکھیں گے یہ کام اور وقت کا سوال ہے، یہ جمع کا، تفریق کا، ضرب کا، تقسیم کا، یہ تقویم کا، یہ اوسط کا سوال ہے. ان قاعدوں سے آپ جواب نکال لیں گے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اسی طرح مرشد کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یاد رکھو اجتہاد اور فقہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فقہ کے بارے میں حکم دیا ہے کہ لوگ فقیہ بنے، اور فقہ سمجھ کو کہتے ہیں. فقہ کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ کو.
اور یہ ایسا بے سمجھ فرقہ ہے جس کو سمجھ کے معنی بھی نہیں آتے. یہ ایسا بے سمجھ فرقہ ہے جس کو سمجھ کے معنی بھی. میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے اس کو حساب کی سمجھ ہے, تو سمجھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو حساب کے پورے قاعدے یاد ہیں. کوئی نیا سے نیا سوال اس کے سامنے رکھ دو, یہ ان قاعدوں سے جواب نکال کے دیں گے. اب ایک آدمی ہے جس نے حساب کے سب سے پہلے قاعدے بنائے, قاعدے اس کو حساب کا مؤثر کہا جاتا ہے, اور جس نے قاعدے یاد کیے خود بنائے نہیں, البتہ ان قاعدوں سے سارے سوال نکال لیتا ہے, اس کو مؤثر پھر مذہب کہتے ہیں, جیسے قاضی ابو یوسف, امام محمد, امام حسن, امام زبر. باقی سارے حساب میں ان کے محتاج ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جس کو سرب نام کا علم ہو اس کو آپ کوئی کتاب دے دیں, اوپر ایک زبر زیر لگی ہوئی ساری پڑ جائے, اور جو نہ پڑھ سکے ہم کہتے ہیں کہ اس کو سرب نام کا علم نہیں. اب آپ میں کتنے بیٹھے ہیں جن کو کوئی قاعدہ یاد نہیں کہ کہاں پیش لگتی ہے, کہاں زبر لگتی ہے, کہاں زیر لگتی ہے, لیکن آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جس میں ہزاروں زبریں لگی ہوئی ہیں, آپ کو ایک زبر کا قاعدہ بھی یاد ہے کہ یہاں زبر کیوں لگی ہے, لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ ایک زبر بھی قرآن میں بغیر دلیل کے لگی ہی نہیں, بغیر قاعدے کے لگی ہی نہیں. اگرچہ ہمیں قاعدہ یاد نہیں, لیکن جنہوں نے زبریں لگائی ہیں ان کو قاعدہ یاد ہے. آپ ہزاروں زیریں پڑھتے ہیں جو قرآن میں لگی ہوئی ہیں, پیشے پڑھتے ہیں دوسروں کے لگائی ہوئی, اسی یقین کے ساتھ کہ یہ صحیح لگی ہے, دلیل کے ساتھ لگی ہے, اسی کو تکلیف کہتے ہیں. جس نے اس خود لگائی قاعدے آتے تھے وہ مجھے تھا, اور جس نے اس پر اعتماد کر کے تلاوت کر لی, علماء حضرات موجود ہے, اس کو بھی ہر ہر پر دس لیکی ملے گی. اور اگر تقلید شرک ہے تو پھر ہر زبر پر ایک شرک, ہر زیر پر ایک شرک, ہر پیج پر ایک شرک, ہر شاد پر ڈبل شرک. تو یہ تو دو رکوع پڑھتے ہوئے اتنے شرکوں میں غرق ہو جائے گا کہ شاید فرشتے بھی تلاش نہ کر سکے. تو فقہ اصل میں قاعدوں کا نام ہوتا ہے, جیسے حساب قاعدوں کا نام ہوتا ہے. حساب کے قاعدوں سے جو جواب نکلتا ہے اس کو ساری دنیا حساب کا جواب کہتی ہے, اس کی ذاتی رائے کوئی نہیں کہتی. مجھے آج تک ایسا پاگل نہیں ملا جو یہ کہے کہ 9981 تیری ذاتی رائے ہے, وہ کہتے ہیں حساب کا جواب ہے. 9981 میری ذاتی رائے ہے, 8854 میری ذاتی رائے ہے, یہ حساب کا جواب ہے نا. جس طرح حساب کا جواب جو بھی نکالے وہ حساب کا جواب ہوتا ہے, اس کی ذاتی رائے. اسی طرح کتاب و سنت سے جو مسئلے امام نے نکالے وہ کتاب و سنت کے مسئلے ہیں, امام کی ذاتی رائے, ان کو امام کی ذاتی رائے کہنا یہ پرلے درجے کی جہالت ہے. ایک مثال اس کی اور دے کر آگے چلتا ہوں. دیکھیے محدثین بھی ہیں اور فقہا بھی ہیں, لیکن محدثین کے بیت کا رخ اور ہے اور فقہا کی جہالت کا رخ اور ہے. محدث کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ سندیں اکٹھی ہوں, اس استاد سے پڑھی حدیث پتہ چلا کہ اس کے استاد بھی حیات ہے وہاں چلے گئے, پھر دادا استاد کا پتہ چلا وہ بھی حیات ہے وہاں چلے گئے, پھر پتہ چلا یہی حدیث پوری طرح سے پرانا شاید ایک حدیث روایت محدث روایت کرتا ہے, انہوں نے ایک حدیث کے لیے ہزاروں میلوں کا سفر طے کر لیا. اب آئے حدیث یہ تھی کہ اگر مکھی دودھ میں گر جائے تو کیا کرنا چاہیے, پیرے کی چیز میں گر جائے. اب ایک آدمی آ گیا, اس نے کہا جی یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ مکھی گر جائے تو کیا کرنا چاہیے. جو چیز آدمی محنت سے حاصل کرتا ہے اس میں محبت بھی بڑی اس سے ہو جاتی ہے. اب وہ محدث صاحب ایک سرد سناتے ہیں, پورا واقعہ سناتے ہیں کہ دو دن میں بھوکا پیاسا رہا, صبر کرتا رہا, فلاں استاد کے پاس پہنچا اور ان سے میں نے اس طرح سے یہ حدیث کی. پھر کہتے ہیں کہ فلاں سفر میں تو تین دن مجھے بھوکا پیاسا رہنا پڑا, لیکن میں استاد کے پاس گیا اور ان سے حدیث سنی. اب وہ 20-25 صدیوں سے واقع بھی سنا رہا ہے, حدیث بھی سنا رہا ہے. ایک دوسرا آدمی آ گیا, اس نے کہا جی دہی رکھا تھا اس میں چیونٹی مار گئی ہے, اس کا کیا کریں, یہ حدیث سنائے. اب حدیث میں تو مکھی کا ذکر ہے چیونٹی کا نہیں. وہ کہنے لگا کہ نہیں ہے کہ جی ہمارا دین کامل نہیں ہے, کہ دین تو کامل ہی ہے. تیسرا آ گیا کہ جی شربت رکھا تو اس میں مچھر گر گیا, گرتا ہے یا نہیں گرتا. چوتھا آ گیا کہ جی وہاں دودھ رکھا تھا اس میں جگنو گر گیا ہے. ایسے جانور گر جاتے یا نہیں گر جاتے, یہ مسائل پیش آتے ہیں یا نہیں آتے, تو ان کا حل کہاں ہے. اب وہ سارے ناراض بیٹھے ہیں کہ مکھی والے کو تو دو گڈے لگائے اور اتنی سندے سنائی, اتنے واقعات سنائے, ہمیں چلو 20 نہ سناؤ, 5 سندے سناؤ, 3 سناؤ, 2 سناؤ, 1 ہی سناؤ, ایک رو کہاں سے سنائے. وہ ایک کہتے گاؤں تھا, کوئی تبلیغی جماعت والوں کو اس پر ہاتھ پھیرا ہوا تھا, سارے 14 نمازی تھے, سارے 14 نمازی, کسی کا نام چودھری ابراہیم, کسی کا نام چودھری یوسف, کسی کا نام چودھری یعقوب, ایک کا نام تھا چودھری ٹونیا, چودھری ٹونیا. اب وہ جب نماز پڑھتے تو چودھری ٹونیا غور کرتا کہ آج مولوی صاحب نے جو قرآن پڑھا نا, تو چودھری یعقوب کا نام آیا تھا قرآن, آج چودھری یوسف کا نام. 6-7 مہینے گزر گئے وہ بیچارہ اس انتظار میں کہ چودھری ٹونیا کا نام بھی ہے. اب ٹونیا کا نام قرآن میں ہو تو ہے نا کہیں. آخر ایک دن کہنے کا مولوی صاحب اگر آپ لوگ بھی انصاف نہ کریں گے تو ہم کہاں جائیں. کیا بات ہے کہ چودھری یعقوب آپ کو کتنے جانے دیتا ہے کہ 2 مت, چودھری یوسف کہ 2 مت, کہ ان کا نام تو ہر ہفتے کسی نہ کسی کا آ جاتا ہے اور میں کتنے دیتا ہوں, کہتا 2 مت, کہتا میرا نام نہیں آتا. اگر آج میرا نام نہ آیا تو دانے بند, آپ ایسی دائیں صافی نہ کریں, میرا نام میرا صاحب. اور سب بڑے پریشان ہوئے. وہ رکوع پڑا جس میں زیادہ نام آتے تھے انبیاء علیہ السلام کے, ابراہیم و اسحاق و یعقوب و ٹونیا اللہ اکبر. وہ ٹونیا کہہ کر رکوع میں چلا گیا. چودھری ٹونیا اتنا خوش ہوا, اس وقت لیا توڑ بھی آ کے تھپکی دی کہ 4 من دانے بھیجوں گا برادری سے خارج کر رکھا, آج ماشاءاللہ برادری میں شامل کر دیا ہے, 4 من دانے بھیجوں گا. اب جس طرح چودھری ٹونیا لڑ رہا تھا کہ بھئی میرا نام کیوں نہیں آتا, یہ لڑ رہے ہیں کہ مکھی والے کو 20 سندے سنائی ہمیں کیوں نہیں سناتے. پھر محدث نے کہا بھی بات یہ ہے ہماری محنت کا رخ اور ہوتا ہے, یہ مسئلے سارے سمجھنے ہیں تو اس کے لیے امام ابو حنیفہ کے پاس جانا پڑے. محدث خود ان کو ساتھ لیتا ہے اور امام صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں کہ حضرت یہ مسائل. اب امام صاحب سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہے, کیا ہے اس میں, جہاں حرام اور ناپاک چیزوں کا ذکر آیا ہے, مردار کا ذکر ہے, خنزیر کا ذکر ہے, دم مسکوں کا بھی ذکر ہے, وہ خون جو رگوں میں دوڑ کر رہا ہے, وہ خون جو رگوں میں, اور یہ مکھی والی حدیث ہے میرے دوسرے ہاتھ میں, اس میں فرمایا کہ گرنے سے چیز ناپاک نہیں ہوتی. تو ہم نے غور کیا کہ وجہ کیا ہے کہ وہ رگوں میں دوڑنے پھرنے والا خون اس میں نہیں ہے. اب قرآن اور حدیث کو ملا کر انہوں نے یہ قاعدہ نکال لیا امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے کہ ہر وہ جانور جس کی رگوں میں دوڑنے پھرنے والا خون نہیں ہے اس کے گرنے سے چیز ناپاک نہیں ہوگی. یہ قاعدہ نکال لیا. اب آپ ہی بتائیں کہ چیونٹی کی رگوں میں دوڑنے پھرنے والا خون ہوتا ہے, چیونٹی بھی نکال کے پھینک دی, مچھر کی رگوں میں ہوتا ہے, زمبور بھیڑ ڈیبو کہتے ہیں اس کی رگوں میں یہ خون ہوتا ہے وہ بھی نکال کے پھینک دیا, جگنو بھی ہوتا ہے. سینکڑوں ایسے جانور ہیں جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے, لیکن دیکھو کتاب و سنت سے ایک قاعدہ نکال لیا कि हर वो जानवर जिसकी रगों में दौड़ने फिरने वाला खून नहीं है उसके गिरने से चीज नापाक नहीं होती। अब हम बरमना कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम कामिल है, कोई जानवर ले आओ मसला बताएंगे, इस कायदे से बताएंगे ना। और ये कायदा कहां से लिया है? इमाम अबू हनीफा रहमत की जाती राय है या किताब सुन्नत से लिया है? अब इससे जो मसले निकलेंगे कि भी मच्छर के मरने गिरने से चीज नापाक नहीं हुई, ये इमाम अबू हनीफा की जाती राय है या किताबों सुन्नत के कायदे से लिया गया है? तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह मुइतद वो होता है जो किताबों सुन्नत के कायदों से बात। अब बात यह है कि हम सच बोलते हैं लेकिन आज की दुनिया में सच को भी अच्छा समझता नहीं। जो झूठ बोलता जाए ना उसके सारे अंदर भी नहीं बहुत बात बहुत बातें कर रहा है। अब देखिए अभी हमने ईशा की नमाज पढ़ी, इसमें सबने रुकू किया या नहीं किया? अब रुकू का हुक्म जो है कुरान में मिल गया, वर कऊ वर जो कुरान में गिर गया या नहीं? लेकर रुकू करना सुन्नत है, फर्ज है, वाजिब है, ये कुरान में कहीं नहीं। ये मुल्छद ने कानून बनाया किताब और सुन्नत से निकाला कि अमरे मुतलक फर्जियत के लिए होता है। अब रुकू को वो भी फर्ज कहते हैं जो फिका को नहीं मानते, हम भी फर्ज कहते हैं, लेकिन हमारे इमाम ने कायदा पहले बयान किया कि इस कायदे के मुताबिक ये फर्ज है। फिर जो आपने रुकू किया उससे पहले अल्लाह आपको कही हाथ घुटनों पर रखे, कमर सीधी की, सुबहाना रबैया नदीम पढ़ा, उठते हुए सभी अल्लाह हरिमन हमीदा रब्बाना लकल हम्द ये पढ़ा हम सबने। इनमें से एक मसला भी पुराने पाक में नहीं। ये मसले हमें सारे सुन्नत से मिले। कहां से मिले? सुन्नत से। लेकिन इस तरह रुकू हमने किया तो हमें यह भी जानना जरूरी था कि भाई रुकू रह जाए तो नमाज टूट जाती है या सजदा साहब लाजम आता है। मुझसे ने बताया किताब सुन्नत के कहने से कि यह फर्ज है, रह जाए तो नमाज टूट जाएगी। इसी तरह हमें इसका जानना भी जरूरी है कि अल्लाह पर रह जाए तो नमाज हो जाएगी या नहीं होगी। सुबहाना रबैया अज़ीम ना पढ़ा जाए तो नमाज हो जाएगी या ये मसला पेश आता है या नहीं? कभी भूल जाता है आदमी। सभी अल्लाह लिमन हमीदा अगर रह गया नमाज होगी या नहीं? रब्बाना लकल हम्द कहा नमाज होगी या नहीं? इसका हुक्म जो है कि ये चीजें फर्ज हैं या वाजिब है, सुन्नत है, ये किसी हदीस में आपको नहीं मिलेगा। इतना मिलेगा कि अल्लाह अकबर कहा, लेकिन अल्लाह अकबर को फर्ज समझकर कहा, वाजिब समझकर कहा, सुन्नत समझकर कहा, तो ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। लेकिन नमाजी को जरूरत है कि पता चले अगर मैं भूल गया तो क्या करूं। यह भी मुजतहदीन ने बताया कि ये चीजें सुन्नत है, कमर सीधी करनी वाजिब है, तादीन अरकान, और ये अल्लाह अकबर सुन्नत है, सुबहाना रबी अजीम पढ़ना सुन्नत है, सभी अल्लाह अजीमन हमीदा रब्बाना लकल हम्द पढ़ना सुन्नत है, ये सारे बातें सुन्नत है। लेकिन फिका में सुन्नत होना लिखा है, हदीस में लिखा हुआ नहीं। फिर तीसरी बात ये सामने आई कि इमाम ने भी अल्लाह अकबर का रुकू को जाते हुए मुकद्दी ने भी कहा, लेकिन इमाम ने ऊंची आवाज से कहा, मुकद्दी ने आहिस्ता आवाज से कहा। इमाम ने उठते हुए समय अल्लाह हरिमन हमीदा कहा ऊंची आवाज से, मुकद्दी ने कहा आहिस्ता आवाज से, और सुबहाना रबैया अज़ीम सब ने आहिस्ता आवाज से पढ़ा। इसी तरह हुआ ना। ये बात जो है ये ना पुराने पाक की किसी आयत में साफ लफ्जों में है ना किसी हदीस में। मालूम हुआ कि दो बातें मानने के बाद भी अभी कुछ मसले हैं जो हमें नहीं मिल रहे। तो ये उम्मत के इजमा से साबित है कि जब से नमाज पढ़ी जा रही है ये इजमा सब इसी तरह होता देखते आ रहे। ये किसी हदीस की किताब में नहीं। देखो अमर उनका भी यही है, लेकिन उनको वो कहते हदीस में है तो हमें हदीस लिख। ये पीर के दिन कोर्ट अद्दू के पास मुनाजरा था, सारा दिन बैठे रहे, اہل سنت والجماعت یہ کہتے تھے کہ بھی نماز کا حساب اللہ نے پوری کا لینا ہے, صرف ایک دو مسئلوں کا نہیں لینا. اس لیے ہمیں پوری نماز قرآن حدیث کے ترجمے سے دکھا دو, ہم اہل حدیث ہو جائیں. اور اگر آپ نہ دکھا سکے لکھ دیں کہ ہم قرآن حدیث سے نماز کے مکمل آداب نہیں دکھا سکے, مکمل طریقہ نہیں دکھا سکے, پھر ہم چار دنوں سے اپنا طریقہ پورا بتا دیں گے, پھر آپ کو اپنا مسلک چھوڑنا پڑے گا. یہ بات انصاف کی تھی یا نہیں؟ لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ تو تکبیر تحریمہ کا مسئلہ بھی بیچارے نہیں جانتے. فقہ والوں نے ہمیں ساری شرطیں بتائی ہیں, ان کو ایک شرط بھی نہیں آتی. ساری سنتیں بتائی ہیں. وہ میرا ایک شاگرد تھا, اس نے ایک سال میرے سے بات پڑھا, اس کے بعد ان کا گھر جو ہے وہ مرکز ہے تبلیغی جماعت کی عورتوں کا. اب وہ سال لگانے کے لیے جانے لگا تو رومال لایا, مجھے ملنے آیا, استاد جی میں آپ کے لیے رومال لایا ہوں. اچھی بات ہے. میں نے گزار سے کہا کہ اب تو رومال لینے لے کر آیا, ملنے بھی آیا, کسی ایسا نہ ہو کہ سال کے بعد واپس آئے تو یہ کہے کہ ہم لوگوں کو جوڑتے ہیں تو توڑتا ہے. لیکن استاد جی میں جماعت کے ساتھ جا رہا ہوں, جو جماعت کی کاروائی ہوگی وہ ریمڈ میں جا کے سناؤں گا, اور آپ کا کام بھی میں ساتھ کروں گا, جو آپ کی کاروائی ہوگی وہ میں آپ کو لکھ کر بھیجوں گا. چنانچہ پہلے مہینے اس نے مجھے خط لکھا کہ ہماری تشکیل شاہدرا میں ہوئی ہے, بلوچستان کوئٹہ کے ایک مولوی صاحب ہمارے امیر جماعت. شاہدرا میں جب ہم گئے تو پتا چلا کہ چھ نوجوان لڑکے سکول کالج کے جو تھے وہ جماعت میں آتے تھے, اب وہ غیر مقرر ہو گئے. چار تو بالکل آتے نہیں لیکن دو ابھی آ جاتے ہیں. میں نے کہتے امیر صاحب سے بات کی کہ تبلیغی جماعت کا یہ مشن تو نہیں کہ کسی سے لڑے, لیکن اپنے دل ایمان کی مضبوطی کے لیے دلائل پڑھ لینا تو کوئی جرم نہیں ہے نا. میں نے حدیث حدیث کتاب دکھائی کہ یہ اگر الگ بیٹھ کر کچھ تھوڑی دیر ہم پڑھ لیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے پاس دلائل ہے اور کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے سکے. امیر صاحب نے کتاب دیکھی, پسند فرمائی, فرمایا ٹھیک ہے جو لینا چاہے لے لے. کہتے میں کتابیں لے آیا. صبح جب گشت پر ہم نکلے تو ایک صاحب سر بھی ننگا پاؤں بھی ننگے اور لمبی لمبی داڑھی, ہم دیکھ کر خوش ہوئے کہ ایک دیندار آدمی نظر آتا ہے, تو چار دروازے ہمارے ساتھ چلے گا بھائی, گشت کرائے گا. لیکن وہ تو لڑنے آ گیا کہ نہ تمہاری اپنی رواج ہوتی ہے, تمہارا اپنا دین بھی غلط اور لوگوں کو بھی غلط باتیں بتا دیا. وہ بار بار یہی کہے, اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہو, لوگوں کا وقت بھی ضائع کرتے ہو. جو گشت کے متکلم تھے, امیر تھے, میں نے امیر صاحب سے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیں تو میں ذرا تھوڑی سی بات کروں. انہوں نے اجازت دے دی. میں نے کہا حاجی صاحب میں ملتان سے ہوں, یہ سال پوتے سے, ہم تو گھر سے نکلے اسی لیے ہیں کہ دیر کی بات سیکھ رہی ہے, تو اگر کوئی بتائے کہ بھائی آپ نے یہ غلطی ہے, ہم تو بڑے شوق سے سنتے ہیں پھر اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں, تو اتنی بات سے کہ تمہاری نماز غلط ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا, ہماری غلطی بتائے کیا ہے. اس نے کہا ایمان کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے, جو خود فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو کتنی اہم بات کا حاجی صاحب سے پتہ چلا. میں نے کہا حاجی صاحب یہ تو بات دین کا مسئلہ, مجھے لکھوا دے ذرا. وہ بڑے خوش ہوئے, لکھوا دی. میں نے لکھنے کے بعد داری پر لکھ لی, پھر تین بار حاجی صاحب کو سنائی, ساتھ شکریہ بھی ادا کیا. میں نے کہا جی یہی مسئلہ ہے نا, دین کی بات ہے, ہمیں بزرگ سمجھاتے ہیں کہ دین کا مسئلہ اچھی طرح یاد ہو تو بتاؤ, ورنہ کہہ دو تمہیں موری صاحب سے پوچھ لو, تو ہمیں یہ تاکید کرتے ہیں, اس لیے میں بار بار آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ یقین ہو جائے کہ مسئلہ صحیح ہے. وہ بڑا خوش ہوا. میں نے کہا حاجی صاحب ایک میرے پاس کتاب ہے فضائل اعمال, ہم وہ سناتے ہیں, اس میں جو آیت ہے اس کا آگے حوالہ ہوتا ہے کہ فلاں سورت میں ہے, جو حدیث ہے آگے حوالہ سے فلاں کتاب میں یہ حدیث ہے. किसी बुजुर्ग का वाकया लिखा हो तो वो भी हवाला होता है कि पुरा किताब में ये वाकया लिखा है। जिस तरह बहरे वो सुनानी है, बहरे ये मतलब समझा दे सब। अब वो मुझे कहेंगे कि इसका हवाला बताओ, तो मुझे आप वो हदीस की किताब बता दें जिसके नीचे तर्जमा इसी तरह लिखा हुआ हो कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ना फर्ज है, जो खुद फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। वो जितने के भी हो मैं खरीद लूंगा और उससे मैं दिखाया। और हाजी साहब मैं तो आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, थोड़ी सी अगर हिम्मत फरमाए तो मुझे तीन हदीसें, एक तो यही इसकी आदमी और हवाला, दूसरा ये कि फर्ज की तारीफ क्या है वो जरा कुरान हदीस से मुझे लिख दे, ताकि कोई पूछे भी फर्ज क्या होता है, इसका हुक्म क्या है, रह जाए तो मैं बता तो सकूं ना, अगर मैं नहीं बताऊंगा फर्ज है, वो पूछेंगे कि फर्ज का हुक्म क्या होता है। दूसरा ये मुझे बताए कि अल्लाह ताला ने कियामत के दिन जब नमाज का हिसाब लेना है तो सिर्फ एक फर्ज का लेना है या सारे फर्जों का, स्वीकार सारे फर्जों का, कि एक हदीस मुझे लिख दे तीसरी जिसमें दो रक्त नमाज के सारे फर्ज रख गिरे हुए हो कि भाई कितने फर्ज है दो रक्त नमाज। देखो ये हमारी जरूरत है, हमें पता चलना चाहिए कि हमारी नमाज में फर्ज कितने हैं, और फर्ज की तारीख का भी पता चलना चाहिए, और ये भी मसला हदीस में होना चाहिए। आप हमें तीन हदीसें दें। अब वो बाकी देखो नहीं हाजी साहब, हम तो आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, आप हमें सही लाइन पर लगा दें, लेकिन वो बात वो जो दो लड़के अभी डैडे गैर मुकद बने थे लेकिन जमान वो हमारे साथ थे, अब वो आपस में एक दूसरे को फोन ही मारे कि यार हमारे साथ तो बढ़िया हदीसें पता था, हमको आती कोई नहीं। खैर मैंने उनको समझाया कि अभी गश्त का वक्त है, अभी खामोश रहे, अब चले गए गश्त पर। जब वापस आए उसके बाद मैंने उन लड़कों को कहा कि अब तुम्हारा एक काम है, कापी पेंसिल ले जाओ हाजी साहब के पास कि हाजी साहब को हदीसें मिल गई है तो लिखवा दो। अब ये चले गए, दरवाजा करके हाजी साहब बाहर आए, अभी क्या बात है कि जो हदीसें मिल गई हो तो लिखवा दे। हाजी साहब ने बजाय हदीसें लिखवाने के गालियां देनी शुरू कर दी। वो एक तरफ होके बैठ गए कि बैठ क्यों गए हो, कि हाजी साहब आपने जितनी गालियां देनी है दे ले, उसके बाद हदीसें लिखने तरफ चले जाएंगे, हमें तो हदीसें चाहिए, गालियां जितनी चाहे आप दे ले, लेकिन फिर ये तीन हदीसें, गालियां बेशक 300 दे दे, तीन हदीसें लिख के हम चले। वो गालियां देता रहा हम उठा के आ गया, उसके नमाज का वक्त हो गया, तो इशा के बाद फिर मैंने उनको भेज दिया। अब वो अंदर से गालियां देने लगा, अंदर से। मैंने उन्हें कहा कि बेटा भाई वो जो चार गए ना उधर, उनके पास जाओ कि देखो कि हम गाली नहीं दे रहे, ये मसले हाजी साहब ने खुद बताए हैं, इसकी हदीस हमें चाहिए, आप हाजी साहब से पूछ, हमें हदीस देखते हम समझ नहीं जाते। अब वो लड़के भी आ गए, अब वो जाए हाजी साहब के पास हदीस पूछ ले, हदीस से मेरे ना एक। चौथे दिन कहते वो आया और आकर हाथ जोड़ के बैठ गया, उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, हाँ मुझे खुदा के लिए कुछ करते। तो कहा नहीं हाजी साहब, आप तो हमारी सारी नमाज को गलत कहते हैं, हमने तो आपसे पूरी नमाज सीख ली। कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं कहता आपकी नमाज गलत, आपकी नमाज मैं नहीं कहता कि गलत है। ये दो महीने बाद फिर कहता है कि आजकल मैं शक्कर में हूं, यहां भी एक हमें मिल गया कि कोई देखो झूठ बोलते हो, दरवाजों पर खड़े होकर कहते हो कि हम ये इसलिए फिर रहे हैं कि दो जहाजों की कामयाबी अल्लाह के पाक नबी की शर्तों पर अमल करने और उसकी इशाद करने और जिंदा करने में है, और तुम तो खुद सूरत के खिलाफ नमाज पढ़ते हो, तो ऐसा झूठ जो बोलते हो ये अच्छी बात है। मेरे कहा हाजी साहब आपको बड़े अच्छे आदमी मिल गए, हमें बताएं कि कौन सी सूरत रह जाती है हमसे, आप रफा ही भी कर। मेरे कहा बहुत अच्छी, बड़ी मेहरबानी है आपकी, देखो आपने हमें एक सूरत की तरफ बताया, तवज्जो दी कि ये रफा जैद जो है सूरत मुअक्कदा है या गैर, कि सूरत मुअक्कदा मुतवातरा है, मैंने लिख दिया। मेरे कहा हाजी साहब बस तीन बातें हमें समझा दी आज, एक तो ये कि हदीस हो उसके नीचे लिखा हो कि सूरत मुअक्कदा मुतवातरा है, दूसरा ये कि सुन्नत की तारीफ क्या है, सुन्नत कहते किसको, उसका हुक्म क्या है, تیسرا یہ کہ ایک رقط نماز میں کل سنتے کتنی ہے, کیونکہ اللہ تعالی نے پوری سنتوں کا حساب دینا ہے. اب وہ باغی دیکھو حاجی صاحب, ایسا نہیں, ہم تو آپ کے بڑی آپ سے خوش ہے, آپ ہمیں نماز سنت کے مطابق کرا لے کر پوری نماز پوری. کہتے وہ بھی آ کر آ کے بیچتے کرنے لگا کہ میرے پیچھے لڑکے نہ لگاؤ, مجھے حدیث دیا. ولی عبد الغنی صاحب ہے, کئی ملکوں میں شان لگا کر آئے رہی یار کا, مجھے انہوں نے گیا تو مجھے بتایا کہ یہاں ایک ذمہ دار ہے, اس کو انہوں نے کچھ پیسے دے دیے, اسے اور ٹھیکے پر زمین لے لی, کاروبار بڑھا لیا, اب وہ غیر مقلد ہو گیا. روز بس میں تیری نہیں ہوتی نماز, تیری نہیں ہوتی, تیری نہیں ہوتی, تیری نہیں ہوتی. دیکھو ایک مشن الگ الگ ہوتا ہے نا, ایک ہے تبلیغی نماز والوں کا مشن, یہ جاتے ہیں بے نمازوں کے پاس, بھائی تم نماز پڑھو. کبھی کھیت میں پھر رہے بھی آپ وہاں کیا کر رہے تھے کہ بھی ایک مسلمان ہے, نبی پاک کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن ایسا غافل ہے, یہ تو زبان سے کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن بندگی کرتا نہیں. ہم یاد کرانے گئے تھے کہ بھی آؤ بندگی کرے, اللہ کو یاد کرے. دکانوں کے سامنے کھڑے ہیں, گھروں کے سامنے کھڑے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, اور لوگوں نے ان کا نام رکھا ہے لسوڑا پارٹی والے. لسوڑا آپ سمجھتے آپ کیا کہتے ہیں, لسوڑا جیسے لسوڑا چمڑ جاتا ہے نا, یہ بھی جس کو چمڑ جاتے ہیں ایک دم مزے میں رہ جاتے کھیل. آگے اس کی مرضی ہے, قسمت اس کی ہوئی. تو ایک دفعہ میں گشت میں تھا تو مسلیوں کا لڑکا تھا, اسے وہ سمجھائے بات میں اور کر رہا تھا. اب وہ پیچھے ابا یہ مجھے پٹھے پا رہی میرے کو بھی لے چلے آئی مسیحے لے چلے, امی اور میری بکری کا خیال بھی رکھی میرے لے چلی مسیحے آئی, ادھر بھی بات کر لے. ہلا میاں جی مڑ, اگلی بات بتایا گیا ہلا میاں جی مڑ. آ کر ہم اس کو لے گئے تو وہ بیچارہ دو تین دن آتا رہا ہمارے ساتھ. تو مقصد یہ ہے کہ ان کا ایک مشن ہے کہ بے نمازی کو نمازی بنانا, اور الحمدللہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دفتروں میں مسلے بچھے ہوئے لوگ نمازیں پڑھتے. ایک مشن ہمارے ان دوستوں کا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کچھ نہیں کہنا, جو پڑھنا شروع کر دے پھر آ جاتے تیری نہیں ہوتی, تیری نہیں ہوتی, تیری نہیں ہوتی, تیری نہیں ہوتی. جب تک آدمی بے نماز ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ محلے میں کتنے دارے ہیں. یہ جس دن بیچارہ مسجد میں آ جائے دیکھا کہ یہ مسجد دکھا رہا ہے نماز پڑھ کے آ رہا ہے, اب ایک ادھر سے آ جائے گا تیری نہیں ہوتی, ایک ادھر سے آ گیا تیری نہیں ہوتی, ایک ادھر سے آ جائے گا تیری نہیں ہوتی. وہ ہمارے ایک جاوید صاحب ہے بکارے میں اسکول ٹیچر ہے, ان کی شادی بھی یہی ڈیرا گاجی کے علاقے شامل ہوئی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں باہر رہتا تھا کرایہ پر, تو ایک دو نمازیں مجھے ان کی بس میں پڑھنی پڑتی تھی. ایک دن جو میں دو تین مہینے مجھے وہاں رہتے گزر گیا, میں گیا تو چار پانچ مولوی صاحب بیٹھے ہیں, میں جب گیا تو میری طرف اشارے ہونے لگے, میں نے کہا بھی آج شامت آ گئی. اب وہ باتیں کیا کر رہے ہیں کہ 15 لاکھ روپیہ خرچ کیا اور مسجد بنائی ہے, 15 لاکھ روپیہ کتنی بڑی شاندار مسجد بنائی ہے, اور ایک آدمی آتا ہے 3 مہینے ہو گئے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے, اور ہم نے اس کے دل میں آج تک وسوسہ نہیں ڈالا کہ تیری نہیں ہوگی. آ کر 15 لاکھ کی مسجد بنائی کس لیے, اسی لیے کہ جو یہاں نماز پڑھنے آیا اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا کہ تیری نہیں ہوتی, تیری نہیں ہوتی. اللہ کو کیا جواب دے گی جا کے, تو میں سمجھ گیا کہ جو اشارے ہو رہے ہیں میری طرف آج میری شامت آئی ہے, زور کی رکھتے تھی میں نے پڑھی, میں قریب جا کے بیٹھ گیا, السلام علیکم وعلیکم السلام. بیٹا جاوید جب تو نماز پڑھنے آتا ہے تو بڑا ہی دل خوش ہوتا ہے کہ جوانی میں نماز کا شوق اور نماز کی پابندی بڑا دل خوش ہوتا ہے, لیکن جب تو نماز کی نیت باندھ لیتا ہے نا تو اتنا دل جلتا ہے, اتنا دل جلتا ہے, ہاں جی نماز سے دل جلتا ہے. کہ نہیں یہ جو تو نماز پڑھتا ہے یہ نبی والی نماز نہیں ہے, یہ امتی والی نماز ہے. یہ سارے کہے یہ نبی والی نماز نہیں ہے, وہ بھی کہے یہ نبی والی نماز. جب سب نے کہا بار بار کہ یہ نبی والی نماز نہیں ہے, تو میں نے آہستہ سے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نبی ہوں, میں ہوئی امتی. آپ کو کس نے بتایا کہ میں نبی ہوں, میں تو امتی ہوں, تو امتی والی بنوں گا. اچھا اچھا نہیں تو سمجھا رہی بات. میں نے کہا اچھا پر باقی سمجھایا کیا بات ہے, کہ یہ نماز مکے مدینے والی نہیں, یہ کوفے والی ہے. آخر وہ یونیورسٹی کا لڑکا تھا, اس نے کہا کہ اچھا یہ آج پہلی دفعہ بات سنی ہے کہ ہر شہر کی نماز الگ ہوتی ہے. تو بھائی میں تو نہ مکے کا رہنے والا ہوں, نہ مدینے کا, نہ کوفے کا, میں تو رہتا ہوں اکاڑے میں. مجھے تو اکاڑے والی نماز سکھاؤ کہ وہ کون سی ہے. بس کہتے اکاڑے کا نام سننا تھا, کہنے کہ بچہ اس کا مطلب تو شیطان کے پاس جاتا ہوگا, تو شیطان کے پاس جاتا ہوگا. سارے یہی کہے. میں نے کہا نہیں جی میں جاتا ضرور ہوں لیکن وہ شیطان نہیں وہ شیطان ہے. میں نے کہا جی بالکل نہیں. کیسے نہیں؟ میں نے کہا جی وہ فقہ کو مانتا ہے, وہ فقہ کو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو فقہ کو نہ مانے وہ شیطان ہوتا ہے. فقیہ الواحد اشد الشیطان من الف عابد. اور وہ فقہ کو مانتا ہے, وہ شیطان نہیں ہے. شیطان وہ ہے جو فقہ کو نہیں مانتا. کہتا دیکھا نا اب پتا چل گیا, تو وہاں یہ ساری شرارتیں اسی کی, ساری شرارتیں اسی کی. میں نے کہا اچھا آپ سمجھائیں کیا سمجھاتے ہیں. انہوں نے رکوع کی رفع کر کے مجھے حدیث دی. میں چلا گیا. عصر کے وقت میں آیا, جماعت ہو چکی تھی, نماز میں نے گھر پڑھ لی وہیں اپنے مکان پر. اب میں آ گیا, وہ بیٹھے تھے تو میں آیا. میں نے چار دفعہ رفع کر کی, چار رکوع کیے اور اس کے بعد دعا مانگی السلام علیکم. پھر نماز تو پڑھ لو. مجھے پڑھ لی پوری پڑھو نا. جی وہ تو امتیوں والی, وہ تو امتیوں والی تھی. نبی والی تو آپ نے بتائی اتنی ہے, نہ اس سے پہلے بتائی ہے نہ اس کے بعد بتائی ہے. اور نہیں نہیں اچھا اچھا جی پھر آپ مجھے پوری نماز سکھا دیں, میں آپ کے بیٹھا ہوں. تو تبلیغی جماعت والوں میں چھوٹی سی کتاب ہوتی جیب میں, تو نماز کی کتاب چھوٹی سی اس نے نکال لی. کہ دیکھو جی وہاں ہم جاتے ہیں تو ایک ایک سنت گن کے یاد کرتے ہیں کہ اتنی سنتیں ہیں, اتنی شرطیں ہیں. ہم اس کتاب میں پڑھتے ہیں یہ سات شرطیں ہیں, یہ اگر شرطیں غلط ہیں تو آپ حدیث دکھا دیں کہ یہ شرطیں غلط ہیں, میں ابھی کام کروں زن کوئی نہیں, اور لکھ دوں گا کہ میں ان کو نہیں مانتا شرطوں کو, یہ حدیث کے خلاف ہے. لیکن میں نے یہ شرطیں چھوڑی ہیں, نماز نہیں چھوڑی. اب نماز کے لیے مجھے صحیح شرطوں کی ضرورت پڑے گی, تو دوسری حدیث دکھائیں کہ بھئی یہ نماز کی صحیح شرط یہ ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کا چلا جائے یہاں سے, مرادہ ہوگا یہاں. سکھا کے اللہ کے بندو, اللہ کے پیغمبر پاک کے صحابہ لاکھ سے زیادہ تھے, سب کو نماز سکھائی, کسی ایک کو بھی مناظرے کے ساتھ نہیں سکھائی, بغیر مناظرے کے سکھا. تو مجھے آپ ایک آدمی کو بغیر مناظرے کے سکھا دیں کہ نہیں مناظرہ ہو, مناظرہ ہو. اب یہ کالج کے لڑکے کو کوئی نہ چھیڑے تو چھیڑ لیتے, چھیڑ لے تو اللہ بچائے جسے. کہتے مغرب کے وقت ہم 40-50 لڑکے چلے گئے نماز سیکھ. اب وہ اقامت ہو رہی ہے, ہم جا کے ان کی آگے کریں گے کہ دیکھو بھی ہم نماز پڑھتے تھے, آپ نے ہمارے دل میں وسعت ڈال دیا کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی, اس لیے اب آپ کو ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے, پہلے ہمیں پوری نماز سکھاؤ پھر اکٹھے پڑھے گا. وہ منتیں کریں کہ ہماری جان چھوڑ جائے, پھر آپ نے کہا تمہاری نماز غلط ہے, اتنا کہنے سے تم نے ہم وسعت ڈال دیا نا, اب پوری نماز سکھاؤ. کہتے سبے چھوڑ کے پیچھے چلے گئے, ہم نے وہاں جماعت کرائی, انہوں نے پیچھے پڑے پڑے بعد میں سنتے نہیں پڑے گی. عشاء کے وقت ہم 70-80 چلے گئے. اب انہوں نے گیٹ بند کر لیا, دیوار اتنی اتنی سی جیسی یہ ہے, ہم باہر کھڑے ہیں وہ اندر کھڑے. ہم باہر سے یوں ہاتھ باندھ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اللہ کے نبی پاک والی پوری نماز سکھا.
خدا کے واسطے اللہ کے نبی پاک والی پوری نماز سکھا دو. اور وہ اندر سے آگ رہے کہ اللہ کے واسطے ہماری جان چھوڑ جاؤ, خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ جاؤ. ہم کہتے ہیں کہ تم کہتے تھے تمہاری نماز نہیں ہوتی, تمہاری نماز نہیں ہوتی. کہتے ہیں تمہاری ہوتی نہیں ہمیں آتی نہیں, تمہاری ہوتی نہیں ہمیں آتی نہیں. تو ہماری عبد الغنی صاحب کہنے لگے کہ اب وہ چوہدری صاحب جس کو دیکھے تیری نماز نہیں ہوتی, تیری نماز نہیں ہوتی. جب میں ایک دن گیا تو ساتھیوں نے کہا کہ یہ قصہ نیا چل گیا ہے, میرے ساتھ تو کوئی بات ہی نہیں. میں چوہدری صاحب سے ملا کہ سب آپ ہمیں سکھا دیں جو صحیح ہے تاکہ ہم وہ پڑھ لیا کریں, لیکن پوری نماز سکھائے بھائی. کہنے لگے ٹھیک ہے, میں مولوی نہیں ہوں, میں مولوی صاحب آنا. ایک مہینے کی تاریخ مقرر ہوگی کہ ایک مہینے کے بعد میں مولوی صاحب آنا. تحریر لکھی گئی ایک نقل ان کے پاس ایک ان کے پاس کہ پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ساری شرطیں, سارے فرض, سارے واجبات, ساری سنتیں, سارے مستحب, سارے مکروہات, سارے مقصدات یہ قرآن اور حدیث کے ترجمے سے دکھائے جائیں گے. ہم ترجمے والا قرآن رکھ لیں گے, ترجمے والی حدیثیں رکھ لیں گے, وہ ہمیں دکھاتے جائیں گے. جب پوری نماز کر دیں گے ہم اسی وقت تیار حدیث ہو جائے. یہ تحریر تھی. اب وہ جس مولوی کے پاس جائے تحریر دکھائے وہ اسے گالیاں دے کہ تجھے کسی نے کہا تھا کہ ہمیں پوری نماز آتی ہے. دیکھیے اور یہ باقی آپ کہاں سے پڑھتے, کہتے دے دوں کے پڑھتے. پورا مہینہ گزر گیا کوئی مولوی تیار نہ ہو اس بات کے لیے. آخر وہ بھی چودھری تھا, اس نے کہا کہ اگر آپ نہیں جاتے میری عزت کا مسئلہ ہے, مجھے چابی دے دیں اسپیکر کی, میں اعلان کروں ورفی ہونے کا. اب جب اس نے یہ کہا کہ نہیں ہم چل چل چلے گئے, بیٹھ گئے سارے, ترجمہ قرآن پاک کا یہ لے آئے دکان سے, سیاستا کا ترجمہ لے وہ رکھ لیا کہ جی ہم نے نماز سیکھ لی ہے. تو یہ جو پہلی تکبیر تحریمہ ہے یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ ایک بار سب کہنے کے فرض ہے. اس نے پوچھا ولی عبد الغنی صاحب نے کہ فرض کہاں سے ثابت ہوتا ہے, فرض اللہ کے حکم کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ہے ترجمے والا, آپ آیت نکالے نیچے لکھا ہو کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے تو مسئلہ ختم ہو گیا, یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب میں قرآن کو وہ قرآن کو ہاتھ لگا, دوسرا مولوی سے لڑ پڑا کہ تو نے فرض کیوں کہا ہے. میں نے کہا بھی لڑنا گھر جا کے ہمیں تو نماز سکھا دو, تو کیا کہتا ہے سنت ہے, کہتا ہے سنت. میں نے کہا سنت کہاں ثابت ہوتی ہے, حدیث سے میں نے کہا سیاستہ رکھی ہے, اٹھاؤ کتاب نیچے لکھاؤ کہ تکبیر تحریمہ سنت ہے. تیسرا اسے لڑ پڑا تو نے کیوں کہا سنت ہے. میں نے کہا بھی لڑو نا, مجھے تو نماز سکھا دو, تو کیا کہتا ہے. کہتا ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے. میں نے کہا تو قرآن دی سے مجھے یہی دکھا دے کہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے. یہ تمہارے فقہا کی خرافات ہیں, وہ بے دین ہیں جو کسی چیز کو فرض کہتے ہیں, واجب کہتے ہیں, سنت کہتے ہیں. اب مولوی عبد الغنی صاحب نے میری کیسے سنی تھی, تقریریں بھی سنی تھی. اس نے بخاری شریف کھول کے رکھی کہ یہ امام بخاری باب مانتے ہیں باب ایجاب التکبیر, اور ترجمہ آپ کے زبید زمان نے لکھا ہے تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے کا بیان. آپ کہتے ہیں کہ جو فرض کہے وہ بے دین ہے, تو یہ لکھے کہ بخاری بے دین. پھر نسائی کھول کے رکھ دی سیاسی طرح سے, اس نے لفظ ہی باندھا ہے باب فرض التکبیر کہ یہ ایک بے دین یہ بھی ہے. اب اس نے کہا مولوی صاحب نے کہ یہ جو انہوں نے فرض لکھا ہے یہ اپنی رائے سے لکھا ہے یا حدیث میں لفظ فرض ہے؟ اگر حدیث میں ہے تو ہمیں دکھا دو, رائے سے لکھا ہے تو لکھ دو کہ امام بخاری اہل رائے تھا اہل حدیث نہیں تھا, امام نسائی اہل رائے تھا اہل حدیث نہیں تھا. آخر تنگ آ گئے, کہنے لگے اچھا یہ مسئلہ ہم لکھ لیتے ہیں, ابھی ہمیں یاد نہیں تحقیق کریں گے. اچھا کہ دوسرا آپ کو پتا ہے کہ میں امام مسجد نہیں, میں یا اکیلا سورت نمبر پڑھتا ہوں یا باجماعت مقدی بن کر, تو اکیلا نمازی تکبیر تحریمہ آہستہ آواز سے کہے یا اونچی آواز سے, اور یہ آہستہ کہنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ کہتا ہے سنت ہے لیکن حدیث ہمیں لیا کہ یہ نہ پوچھ رہا, یہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسے کہا تیسری بات یہ کہ انسان بھول جاتا ہے, میں گیا رکوع میں چلے گئے تھے, میں جلدی بھاگا ملنے لگا تو میرے منہ سے اللہ حافظ بھی جائے الحمدللہ نکل گیا. اگر بھول کر الحمدللہ پڑھا جائے تو نماز شروع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ایک کہنے لگا ہو جاتی, میں نے کہا دکھائے کہاں دکھا قرآن بھی. دوسرا لڑ پڑا تو نے کیوں کہا ہو جاتی, میں نے کہا تو کیا کہتا ہے نہیں ہوتی, میں نے کہا تو دکھا قرآن بھی نہیں ہوتی. آخر گالیاں دیتے اس کے چلے گئے. انہوں نے ایک اشتہار شائع کر دیا جو 20-25 سال میں دست کرا لیے کہ یہ تو تقویر تحریمہ بھی ثابت نہیں کر سکے. تقویر تحریمہ بھی نماز کی جو کہتے ہیں تمہاری نماز نہیں ہوتی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہر غیر مقلد کو بچہ ہو یا بوڑھا ایک ہی فکر ہے, کیا فرضیوں کی نماز نہیں ہوتی, لیکن کسی غیر مقلد کو اپنی نماز کی فکر نہیں کہ ہماری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو بھائی تم سے اب تمہاری نماز پوچھی جائے گی, ہماری نہیں پوچھی جائے گی. تو یاد رکھے ہمارا دین کامل ہے. ایک بیچارا کاج کا لڑکا آیا, کہتا جی بہت تنگ کرتے, میرے کو کیا کہتے, یہی کہتے کہ ایر حدیث ہو جائے, کچھ اور کہتے جی یہی کہتے. میرے کو ان کو لکھ کے دے دیں عربی بیان کہ جس دن آپ نے پوری نماز کی احکام ترتیب ہمیں قرآن کی سے دکھا دی, میں اسی دیر ایر حدیث ہو جاؤں گا. اب دیر آپ کریں گے گناہ آپ کو ہوگا, آپ 2 مہینے لگائیں گے گناہ آپ کو, آپ 6 مہینے دیر کریں گناہ آپ کو, میں تیار بیٹھا ہوں ایر حدیث ہونے کے. تو ان کا دین کامل ہے ہی نہیں سرے سے. لیکن مجھے حیرانی ہے ایسے دوستوں پر کہ جو اس طرف جاتے ہیں, جب پوچھتے بھی کیوں ادھر گئے, یہ سنت کے مطابق نماز. میں نے کہا اللہ کے بندوں نے سنت کی تعریف نہیں آتی, ان کو کیا پتا سنت کیا آتی ہے, ان کو سنت کی تعریف نہیں آتی, نہیں آتی, نہیں آتی. ایک جگہ اسی پر بات ہوئی, وہ ذمہ دار کے 3-4 بڑے ان کو وہ تنگ کرتے تھے, کہنے لگے جی ہمیں آپ بیٹھے ذرا بات کریں. میں نے کہا کہ آپ بھائی صاحب سنت کی تعریف بتائیں کیا ہے. کہ سنت کہتے ہیں اللہ کے نبی جو حکم دے اس پر عمل کرنا, اس کو سنت کہتے ہیں. میں نے کہا لکھ دو ذرا, لکھ دیے انہوں نے دست کر دیے. میں نے کہا اب یہ بات اللہ نے فرمائی ہے کہ جو نبی حکم دے میرا وہ سنت ہے, تو وہ آئے لکھ دے تاکہ پتا چلے کہ سنت کی تعریف قرآن چلی ہے. کہتا اللہ تو نہیں فرمایا. میں نے کہا حضور پاک نے فرمایا کہ سنت وہ چیز ہے جس کا میں حکم دوں. کہ جی نہیں. میں نے کہا پھر یہ تو نے کہاں سے تعریف لی ہے؟ کہ جی میں کہتا ہوں. میں نے کہا تو کون ہے؟ تو نہ خدا ہے نہ رسول ہے نہ کوئی. تو میں تو کون ہے؟ پھر میں کہا یہ تو نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے, کیونکہ رفع دین کا حکم کہیں موجود نہیں, اونچی آویر کا حکم کہیں بھی موجود نہیں, سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم کہیں بھی دنیا میں موجود نہیں. تو پھر اگر یہ تعریف صحیح تو لکھ دے کہ یہ تیرے تجھے سنت نہیں ہے. یہ کہا جلدی سے کاٹ دیا, غلط لکھی گئی ہے. اب وہ ذمہ دار جو روز اسے سنت حدیث کا نام سنتے تھے, وہ حیران کہ سنت کی تعریف نہیں آتی. میں بالکل نہیں آتی. ابھی پھر لکھو, صحیح سوچ کر لکھو. پھر لکھتا ہے کہ حضرت نے جو کام ہمیشہ کیا ہو وہ سنت ہے. اب کون کی بات چلے گی جو ہمیشہ کیا ہو؟ میں نے کہا ہمیشہ کا لفظ آپ دکھا دیں رفع دین کے ساتھ, آپ ان کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھنے کے ساتھ دکھا دیں کہ, یا لکھ دیں دکھا دیں تو ہم سنت مان لیں گے. اور یہ بھی بتائیں کہ کیا اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کام نبی نے ہمیشہ کیا ہو وہ سنت ہوتا ہے؟ یہ بھی سمجھائے کہ فرض حضرت ہمیشہ کرتے تھے یا کبھی کبھی. کہ ہمیشہ تو پھر میرے کا فرض بھی ہمیشہ سنت بھی ہمیشہ, فرق کیا ہوا اس تاریخ کے مطابق؟ وہ بھی کہا دیجیے غلط. پھر وہ ذمہ دار کہنے لگے چودھری شہبان کے بھی دید اور لکھو تمہیں سنت کی طرح کھڑی آتی. پھر لکھا کہ جو کام حضرت نے ایک دفعہ بھی کیا ہو وہ بھی سنت ہے. میرے کہا حضرت پاک نے بچی کو اٹھا کر نماز پڑھی تو آپ ہمیشہ پڑھتے پڑھے گے اس کو سنت سمجھتے ہیں؟ جو بچی کو اٹھائے بغیر نماز پر اس کی لکھ رہے کہ نماز کراتے سنت ہے. پھر اس کو نکیل لگا دی کہ یہ تاریخ بھی غلط ہے. انہوں نے کہا کہ چوتھی لکھو.
کہتے بس یہی تین آتی تھی چوتھی آتی نہیں. میں نے کہا دیکھو ان کو سنت کی تعریف بھی نہیں آتی نہ قرآن سے نہ حدیث. اب وہ چودھری صاحب جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھی دیکھو بات یہ ہے, سیدھی بات, برادری کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے باقاعدہ ایک انہوں نے اپنا لکھا کہ یہ آدمی نہ سنت کی تعریف جانتا ہے نہ حدیث کی جانتا ہے, اس کو حق نہیں کہ کسی کو دین کا مطلب یہاں بتایا. چنانچہ انہوں نے طے کیا اس بات کو اور آ کر وہ مولوی صاحب کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑا. تو جو سنت کی تعریف بھی بیچارے نہیں جانتے وہ پوری نماز ہمیں کیا سکھائیں. میں جب گیا مولوی اکبر گنی صاحب نے مجھے سنایا کہ ہم نے یہ تقسیم کیا پبلک. میں نے کہا وہ نماز ایک میں لکھ دیتا ہوں پھر ایک سو کو تقسیم کر لوں. میں نے اوپر نماز لکھ دیا کہ رحیم یار کا میں غیر مقدموں کی نماز کا جھٹکا ہو گیا. جھٹکا سمجھتے ہیں وہ ہندو مارتے ہیں بغیر تنویر کے جانور, کہ رحیم یار کا میں غیر مقدموں کی نماز کا جھٹکا ہو گیا. اب یہ بانٹ دیا ڈی سی کے پاس چلے گئے روتے ہوئے, دیکھو یہ شرارت ہوئی ہے. میں تقریر کر رہا تھا, مجھے فون کیا کہ کون مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں, کیا کھینچا گیا ہے, یہ شور مچ رہا ہے, کیا کہتے ہیں. کہتے جھٹکا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ان کو تقویر, یہ تقویر تحریمہ کے مسئلے بھی ہے, تو جو تقویر کے بغیر جانور مرے وہ جھٹکا ہوتا ہے, اس کو مذبوع کو نہیں کرتا. اب آپ ان سے پوچھیں کہ یہ تینوں مسئلے آپ کو حدیث دکھا دے چلو ہم بند کر لیں. تو حقیقت یہی ہے کہ دین ہمارا کامل ہے یا ناقص ہے. دوسری بات سمجھے سچ اور دور کی. تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ اب چوتھی بات, پہلے قرآن سے رکوع کا مطلب ملا, پھر سنت سے, میری جماعت سے, قیاس کی ضرورت کہاں پڑتی ہے جو کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے. آپ روزانہ رکوع میں پڑھتے ہیں سبحانہ ربی العظیم, ایک دن بھول کر پڑھ بیٹھے سبحانہ ربی العلیٰ رکوع میں, ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ کئی قرآن اور حدیث میں صاف لفظوں میں مسئلہ مذکور نہیں ہے, لیکن مسئلہ پیش آ گیا یا نہیں؟ اب وہ تھے قاعدوں سے قیاس قاعدے کہتے ہیں, وہ پہلے تو سیکھا کہ یہ پڑھنا فرض تھا, واجب تھا, سنت, پھر سنت ہے. اگر فرض رہ جائے تو نماز چھوٹ گئی, واجب رہ جائے تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا. یہ سنت تھی, نماز ٹوٹی بھی نہیں, سجدہ صاف بھی نہیں پڑا, البتہ اس سنت کا ثواب نہیں ملا. گناہ ہوا یا نہیں؟ گناہ بھی, بھول اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں گناہ بھی. اب دیکھو یہ ہے, ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم مسئلے کچھ کتاب اللہ سے لیتے ہیں, کچھ سنت سے, کچھ اجماع سے, کچھ قیاس سے, تو سچ بولتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی کی بات نہیں کرتے, یہی کہتے ہیں نا. آؤ اللہ رسول کی بات ہوگی, آؤ صرف اللہ رسول کی بات, یہی کہتے ہیں, کچھ اور کہتے ہیں. لیکن یہ بات جھوٹ ہے. دیکھو سب سے پہلی بحث یہ ہوتی ہے کہ جو حدیث کسی نے پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. کسی ایک حدیث کو بھی اللہ یا اللہ کے رسول نے نہ صحیح فرمایا نہ ضعیف فرمایا. اس کو صحیح یا ضعیف امتی کہتے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کہا. اس لیے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی, اس کو تو حق ہی نہیں کہ کسی حدیث کو صحیح کہے یا ضعیف کہے. دوسرا یہ کہ اس نماز میں یہ جو آگے مترا ہے یہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, یہ بھی حدیث میں نہیں ہوتا. اب کلی سنت ہے, چہرہ دھونا فرض ہے, یہ فقہ میں ہوتا. یہاں بھی امتی کے محتاج ہے نا, تو ہم صاف کرتے کہ یہ بات ہم نے ممکن سے نہیں. اب یہ جتنے کال پیش کریں گے امتیوں کی حدیث ضعیف ہے, امتیوں کی کال. ایک مولوی صاحب میرے پاس تاریخ لینے آئے پاک وطن سے, رجب کا مہینہ تھا, تاریخ فارغ ہی نہیں تھی. میں نے کہا بھی تاریخ تو نہیں ہے. کہتا جی میں تاریخ لے کے جانی, جن کر کے بیٹھ گیا وہاں. کہتا ہے کھانا کھلا دوں گے, ٹھیک ہے, والا بازار سے کھا لوں گا, یہی بیٹھا ہوں. اور وہ واقعہ تک 3 دن بیٹھا رہا. آج میں مجبور ہوا, میں نے کہا کہ یہ کرو پھر, آج کل مصروفیت بہت زیادہ ہے, شاہی باغ تک میں ویگن پر آ جاؤں گا, وہاں سے آپ گاڑی پر مجھے لے جاؤ, گاڑی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی, تاریخ دے دی.
جب تاریخ آئی اب میں تیاری کر رہا ہوں کہ بھائی یہاں سے 11 بجے نکل رہا ہے, شاہی باغ پہنچ رہے ہیں 8:30 بجے, مودود صاحب سیکھ لیا ہے جہاز کا جو مجھے دیا کہ کراچی جا رہے ہیں قبضے بخاری شریف پر. میرے خیال میرے تو پار پر جا رہے ہیں کہ دیکھو میں مدرسے کا موت منا کر کے وعدہ کرا ہے, وہ بھی مجھے کہا تھا کہ امیر کو لا رہے ہیں قبضے بخاری پر, تو یہ ٹکٹ بھی انہوں نے مجھے کہا تھا لے دینا, تو میں ٹکٹ بھی لے آؤں. میں بڑا پریشان ہوا کہ وہ بیچارہ 3 دن بیٹھ کے گیا تھا, تاریخ نہیں تھی اسے. اتفاق سے مانی رمضان میں مانی صاحب آ گئے, میں نے رکا نکل لیا کہ آپ جائیں وہاں, اور میں نے یہ کہا کہ اب تو میں جا رہا ہوں ختم بخاری شریف پر, کیونکہ عید میں نے گھر کر لی ہو کرے, عید کے بعد جو جمعہ ہوگا میں پاک ہوں گا خود. عید کے بعد جب میں وہاں پہنچا تو بہت خوش تھا, میں نے کہا مانی صاحب اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں رہی. تو بہت ہی اچھا ہو گیا. کہتا کہ میں وہاں 2-3 دن بیٹھا آپ کی باتیں سنتا رہا نا, کہتا میں مناظر بن گیا ہوں وہاں سے. یہاں 3 دن جلسہ ہوتا تھا, 3 دن فقہ حنفی کے خلاف, یہ ہے وہ ہے, تو یہ غلط ہے وہ غلط ہے, مناظرہ کر لو یہ کر لو وہ کر لو. کہتا اب جلسہ ان کا شروع ہوا, پہلے مولوی صاحب نے چیلنج دیا مناظرے کا, میں وہاں سے سیکھ کیا تھا, آپ کی باتیں سن رہا تھا, میں نے کاغذ پر اتنا لکھا کہ آپ کا مناظر صرف یہ لکھ دے کہ میں قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بات نہیں کروں گا, کسی اونٹی کا کوئی قول پیش نہیں کروں گا, تو ہم تیار ہیں. نیچے کہنے میں 2 سوال بھی لکھ دیے کہ آپ کو قرآن حدیث آتا بھی ہے یا نہیں, ایک تو حدیث کی تاریخ لکھے اور ایک سنت کی لکھے. اگر آپ لکھ دیں گے قرآن حدیث سے تو مجھے یقین ہو جائے گا آپ کو قرآن حدیث آتا ہے, سب تیار. اتنی بات اور کچھ نہیں. کہتا ہوں جو کالج کا لڑکا لے کر گیا, کہنے لگے اس کو لاؤ جس نے لکھا ہے, کہتے وہ تو تیار بیٹھا ہے, آپ دست کریں بس. دست نہیں کیے, 3 دن کے جلسے میں نام تک نہیں ہمارا لیا. لڑکے ہمارے روز جاتے رہے کہ جو روز آپ کہتے ہیں آپ صرف یہ لکھ دیں کہ ہمارا مناظر اگر قرآن اور حدیث کے علاوہ بات کرے تو فی بات 100 روپیہ ہر جانا دے گا, کیونکہ ہم کہتے ہیں قرآن حدیث سکھانا ہے, اللہ رسول کی بات سکھانی ہے, تو پھر سچ پر رہنا چاہیے نا, پھر کسی امتی کی بات پیش نہیں کرنی چاہیے نا. کہتے جی اب تو یہ مجھے دیکھ کے وہ گلی چھوڑ جاتی ہے. تو بس بات اتنی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن حدیث, صرف قرآن حدیث, حالانکہ کسی حدیث کو صحیح صحیح کہنے میں وہ امتیوں کی باتیں بیچتے ہیں. کوئی حکم بیان کریں گے یہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, یہ بستی ہمدانی ہے, قدرا بستی محمود کو ان کے پاس جنا مظفر کر کے وہاں والی محمد عامر صاحب آئے مظفر کر والے, کہنے لگے کہ وہاں انہوں نے مناظرہ رکھ لیا کہ اب پوری نماز سکھائیں گے. میں نے کہا بہت اچھا. میں نے کہا کہ ایک احتیاط جس تاریخ کو رکھا ہے نا اس تاریخ کے جلسے کی منظوری لے لیں, یہ یاد رکھنا, اگر منظوری نہ لی تو یہ جلسے کی منظوری لے لیں گے, اور ایک دن میں 2 منظوریاں ملتی نہیں پھر آپ کو یہ یہاں رہنے نہیں دیں گے. کہہ لگے نہیں جی اتنے نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو تجربہ نہیں, ہمیں کا تجربہ ہے. چل میری بات نہیں مانی, وہی بات بالکل ہوئی. ہم جب محمود کوٹ پہنچے تو پتا چلا کہ انہوں نے اس دن کے جلسے کی منظوری نہیں ہوئی ہے, اور اب پتھائی درخواست دے دی ہے کہ ہمارا جلسہ ہے اور حنفی ہمارا وہ جلسہ خراب کرنا چاہتے ہیں جس کی ہم نے منظوری دی ہوئی, اور پولیس وہاں بیٹھی. ہم چلے گئے مسجد میں بیٹھ گئے. اب بیٹھے تو پولیس نہیں ہو سکتی تھی, ٹھنڈار صاحب بھی بیٹھے, پولیس بھی بیٹھی ہے. اب یہ سب کو پریشانی کہ یہ کیا ہوگا. اب آئے کہ یہ لکھ دو کہ ہم مناظرہ کرنے آئے ہیں, کیونکہ مناظرہ تو حکومت ہی کرنے دیتی نا, کاغذ خود لے کر آئے کاغذ کر دیا, آپ لکھ دیں میں مناظرہ کرنے آیا ہوں. میں نے کاغذ لے لیا, میں نے لکھا میں صرف نماز سیکھنے آیا ہوں, آپ پوری نماز مجھے تحریمہ سے لے کر سلام تک قرآن حدیث سے سکھا. میں نے مناظرہ کرانے نہیں لکھا, میں نے نماز سیکھنے آیا ہوں. اب وہ چلے گئے, تھوڑی دیر کے بعد آئے, کاغذ بھی ختم ہو گیا. کہ پھر آئے
صرف فاتحہ کر پر امام پر مناظرہ ہوگا. تو لکھا ٹھیک ہے, آپ لکھ دیں کہ فاتحہ کر پر امام کے علاوہ حنفیوں کی ساری نماز صحیح ہے, صرف یہ ایک مسئلہ غلط ہے. تو پھر ہم پہلے درخواست آپ سے یہی کریں گے کہ جو ہماری چاہیے پہلے وہ حدیثیں سنا دیں, آخر میں پھر جو غلط ہے وہ بھی ہم آپ سے غلطی بھی معلوم کر لیں گے, ہم آپ سے صحیح نماز بھی سیکھیں. اب وہ پھر ان کے لیے مصیبت. اور آخری جو مسئلہ آپ کا نہیں رکھا ہے اس میں یہ دیہات ہے, یہاں پڑھے لوگ کم ہوتے ہیں ان پر زیادہ ہوتے ہیں, ایسی بات رکھیں گے جو ہر آدمی کی سمجھ میں آئے. جھگڑا مفتی کے بارے میں ہے نا, ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری نماز ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھی. آپ ہمیں حدیث سے دکھائیں گے کہ حضور پاک نے اس آخری نماز میں ابو بکر صدیق کے پیچھے فاتحہ پڑھی تھی. اب پڑھنا شروع کر لیں گے. دیکھو نا یہ آخری نماز ہے, نہ کوئی جھگڑا نہ کچھ. یہ جب دیکھا چلے گئے, اب پھر مشورہ کافی آئے کہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم لکھ دیں کہ ساری نماز صحیح ہے, استنجے سے لے کر سلام تک ساری نماز تمہاری غلط. میرے کہا پھر میشری حاضر ہوا, پہلے استنجا کرائیں گے اور پھر سلام تک پوری نماز بھی دے سکتا ہے. تھندار بھی بیٹھا ہے, پولیس بھی بیٹھی ہے. میرے کہا حضرت آپ نے بہت اونچی بات کروائی ہے, اگر میں صرف اتنا پوچھ لوں آپ کو, آپ نے کہا کہ استنجے سے ساری نماز آپ کی غلط ہے, کہ استنجا فرض کم ہوتا ہے, واجب کم ہوتا ہے, سنت کم ہوتا ہے, تو آپ کو چھدی کا دودھ یاد آ جائے گا, آپ نہیں بتا سکتے. تو کہنے لگا ہم یہ مانتے نہیں فرض واجب سنت کیا ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ لوہا ذرا نرم ہے, اس میں تھوڑی سی چوٹ لگنی چاہیے. میں نے کہا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سو تو فاتحہ پڑھنی فرض ہے, ذرا جھوٹ بولتے. بلکہ آپ کے کئی مولوی کہتے ہیں رفائی جان سنت ہے, جھوٹ ہے, ٹیپ ہو رہا ہے سب کچھ. میرے خیال کچھ لوگ کہتے ہیں آترا بھی سنت غلط ہے. وہ تھانے دار دس ساتھ تک کھڑا ہو گیا, تھانے دار صاحب کہنے گئے کہ میں صبح سے یہاں بیٹھوں گا آپ کے آنے سے پہلے, اور ایک ہی بات لوگوں کی زبان پر ہے کہ یہ امیر سے ڈرتے بہت. اب تو دیکھو بالکل آنکھوں سے مشاہدہ ہو گیا کہ جو چیز صبح تک فرض تھی اب آپ کے ڈر سے وہ فرض نہیں رہی, جو صبح تک سنت تھی وہ آج سے سنت نہیں رہی. اب تھانے دار کو بلایا تھا کہ مناظرہ نہ ہو. تھانے دار نے کہا بھی دیکھو نماز میں بھی پڑھتا ہوں, مجھے بھی مسئلوں کی ضرورت ہے, اس لیے بیٹھ جاؤ اور بحث کرو نماز پوری سے. اب کھڑے ہو گئے ایک مولوی صاحب, ان کو قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں, وہ کلم قرآن حدیث پیش نہیں کر سکتا, یہ میرے پاس کتاب ہے مسلم سبو امر مکلف مسلم قول مئی تحریری, کہ وہ اپنے ایمان کا قول پیش کر سکتا ہے, قرآن حدیث پیش نہیں کر سکتا. میں نے کہا یہاں لکھا ہے قرآن حدیث پیش نہیں کر, لکھا ہے میرے کا جھوٹ ہے, اس سے اگلا فکر بھی تو نہیں پڑ رہا. بات کیا ہے وہ ہے لا زند ہو و لا زند ہو. جب میں نے احباب پڑھ دی زبانی اسے فکر ہو گیا کہ اسے بات یاد ہے. تھردر کہنے لگا یہ لکھا نہیں, میں نے لکھا کہ لاؤ میں کتاب دکھاؤ. وہ کتاب لے کے پر ادھر بھاگ گیا. تھردر نے سپاہی بھیجے پیچھے دو تو پڑھ کر لاؤ اسے. اب وہ لا رہے ہیں, ایک مولوی نے دیکھا کہ اب کتاب سامنے جائے گی بات نہیں ملے گی, وہ پیچھے سے آ کر اس سے کتاب چھین کے پیچھے بھاگ گیا. وہ جب آئے میں نے پوچھا کیوں لا رہے ہیں اس کو, کہ جی حوالہ دیکھ رہے تھے کتاب تو وہ لے کے بھاگ گیا. وہ تھردر بڑا حیران کہ یہ کون سا فرقہ جو مسجد میں کھڑا ہو کر جھوٹ بولتا ہے. دیکھا وہاں تو یہ لکھا ہے کہ اپنی رائے کے مقابلے میں امام کی رائے, قرآن جی کے مقابلے میں نہیں, جھوٹ بولتے میرے. تو اب بیچارے کہا دے جی ہم مطالعہ نہیں کرتے, بس یہ اپنا جلسہ کر لیں, ہم اپنا کام چنانچہ ہم نے ابھی مدد ملی کر لیں, ابھی مدد ملی کافی. تو یہ ہے بیچارے پوری نماز سکھانے سے بالکل عاجز. تو ہمارا دین کامل ہے یا ناقص ہے؟ ہمارا دین کامل ہے, ہم ان سے مسئلہ پوچھیں گے, ان لوگوں سے مسئلہ پوچھیں گے جو ہمیں پوری سنتیں بتاتے ہیں.
उनसे पूछेंगे जो हमें पूरे फर्ज बताते हैं और जिनको फर्ज की तारीफ भी नहीं आती।
अब शायद आप समझे कि ये जो नौजवान आया है ये कोई फर्ज की तारीफ लेके ले आया है,
ना इनको ना हदीस आती है ना कुरान आता है। कहता है सूरत फातिहा नमाज में पढ़ना जरूरी है, अगर नहीं तो इसका जवाब कुरान हदीस और इजमा से साबित करे।
पहली बात ये कि ये ऐसा अनपढ़ फिक्रा है, इसको दे दे, ऐसा अनपढ़ फिरका है कि इनको अपना मजा भी पूरा याद नहीं। देखिए मेरी बात गौर से सुने, मैं लालकाने में बैठा था, एक इधर से बोले फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, एक इधर से बोले फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, एक इधर से बोले फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। मैं बातें किसी और से कर रहा हूं, मैंने कहा भी इनको चुप करवाना ही पड़ेगा। मैंने कहा जी आप क्या फरमाते हैं? जी फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। मैंने कहा सोच रही आपका मसला यही है। मैंने कहा फजर के कितने फर्ज है? कि दो। मैंने कहा जोर के चार। तो मैंने कहा चार रक्तों में फातिहा कितनी मरतबा पढ़ते हैं आप? एक नमाज में एक फातिहा चाहिए। अब सोचने लगे कि नहीं नहीं जी ये मसला गलत है। मैंने कहा सही क्या है? कि फातिहा के बगैर कोई रकत नहीं होती। अब बात तो यही है ना। तो मैंने कहा फिर ये हदीस आपके गांव की नहीं है कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती।
वो हदीस लगाओ कि फातिहा के बगैर रकत नहीं होती, ला रकत इल्ला बे फातिहा किताब। अब ये इसने जो लिखा है इनका मसला ये नहीं है, इनका मसला यही है कि फातिहा के बगैर कोई रकत नहीं होती, यही कहते हैं नहीं।
तो जो अपना मसला सही नहीं जानता वो दूसरों का मसला बेचारों को क्या जाने।
अब देखो बातें दो है, जैसे दो दूनी चार होता है। पहली बात यह है कि फातिहा किरात है, फातिहा किरात है। दूसरी हदीस बात यह है कि इमाम की किरात सबके लिए किरात है। ये दोनों हदीसों के मुनकर है। हम दोनों बातों में हदीस पेश करते हैं, फातिहा किरात है। हजूर पास हम फरमाते हैं अंसर रजी अल्लाह तआला के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर उमर उस्मान कानू यहतसिमून अल-किरात फिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कहते हैं फातिहा किरात नहीं, हम कहते हैं कि 10 लाख रुपए इनाम हदीस लिखे कि फातिहा किरात नहीं। हमने हदीस सुना दी कि फातिहा किरात है। एक पढ़ी मैंने रोपड़ी साहब के सामने मनाजे, मैंने 7 हदीसें पढ़ी कि फातिहा किरात। फिर मैंने मुतालबा किया कि आप सिर्फ एक हदीस सुनाए कि फातिहा किरात नहीं है। मैं उस हदीस के पहले रावी से लेकर आखिरी दफल तक 1-1 लाख रुपया रख के इनाम दूंगा, लेकिन ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, वो नहीं सुना सके। कभी कभी हम इकट्ठे हो जाते थे कभी मिर्जाइयों के जलसे में, तो फिर मैं ये शेर पढ़ दिया करता था, माना के तुम हसी हो पर दिल के सफी नहीं, माना के तुम हसी हो पर दिल के सभी नहीं, आशिक एक सवाल को पूरा न कर सके। दूसरी हदीस बाकी बैठ जाए, एक आपके पास है बैठ जाए, जो आपको ये तकलीफ हो रही है ना, आप बैठ जाए। शराफत जी ठीक है जी जी ठीक। अब पहली बात हो गई, ये जो वाक्य जा रहा है इसको कहो कि एक हदीस लिखकर दे जाए अगर इसने मां का हलाल का दूध पिया है कि फातिहा किरात नहीं। ये जो कहता ना मैंने मुनाजा करना है और हम मुनाजा का चैलेंज देते हैं, इसको इतनी हदीस भी नहीं आती कि फातिहा किरात नहीं, झूठे लोग हैं ये। अब ये भागा जा रहा है, अगर इसने अपनी मां का हलाल का दूध पिया हुआ है तो ये मुझे हदीस लिखकर दे के जाए कि फातिहा किरात नहीं, क्योंकि मैं गाली दे रहा हूं। मैंने पहले हदीस सुना दी है ना,
जिंदाबाद।
देखो मैंने पहले हदीस सुनाई है कि फातिहा किरात सुना दी है ना, मैंने उधार नहीं रखा, इनसे मांगता हूं मां मर जाएगी इनकी, ये कभी हदीस पेश नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि मन कान लहू इमाम किरातुल इमाम लहू किरातुल, के इमाम की किरात सबके लिए किरात है। जिस तरह एक मुअज्जिन की अजान पूरे महीने के लिए काफी है ना, ये नहीं कहते हैं। ایک ہی کام پوری جماعت کے لیے کافی ہے نا, یہ کہتے ہیں یا نہیں؟ اور ایک سورت جو فاتحہ کے بعد امام نے پڑھی ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں سب کے لیے کافی ہے, ایک سورت جو پڑھی ہے سب کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کافی ہے. اب یہ جو کہتے ہیں کافی ہے, وہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اگر اسی کے مطابق ہے تو اس کے لفظ یہی ہے کہ امام کی قرات سب کے لیے قرات ہے, اور قرات فاتحہ سورت دونوں کو کہتے ہیں نا, تو پتا چلا کہ امام کی فاتحہ بھی سب کے لیے فاتحہ ہے, امام کی سورت بھی سب کے لیے. اب دوسری بات جو ہے, اگر یہ کہتے ہیں کہ امام کی قرات سب کے لیے قرات نہیں تو مجھے حدیث لے کے بھیجے. میں نے حدیث پہلے پڑھ دی ہے لیکن یہ قیامت تک حدیث نہیں لکھ سکتے, شور مچا سکتے ہیں, جھوٹ بول سکتے ہیں, اللہ اور اللہ کے نبی کا نام لے کر جھوٹی باتیں بتا سکتے ہیں, لیکن میں علل اعلان کہتا ہوں تمہیں اگر حدیث ہے, میں نے حدیث پڑھی ہے, مجھے کوئی جرم ہو گیا ہے, اگر تمہارے پاس حدیث ہے تو لکھ کر بھیجو, میں لکھ کر دیتا ہوں کہ نبی کی حدیث لکھنے سے تم کافر نہیں ہو جاؤ گے, جو بھی کافر ہو جائیں گے. ہاں اگر ہے چھپانے سے کافر ہو جاؤ گے, لیکن جن کے پاس وہی کچھ نہ بیچارے کرے کیا. اب دیکھیے یہ دونوں باتیں دو دونی چار کی طرح میں نے بیان کر دی, اور یہ دونوں جگہ حدیث کو مل کریں, اور میں نے کوئی اس بات کو نہیں کہا. کہتے ہیں آپ کہتے ہیں لوگ مناظرہ کرانا چاہتے ہیں, کرانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ورنہ تاریخ دے بحث کے مسئلے پر اور اس کے علاوہ بھی جس مسئلے پر, تو بھی دیکھیے ہم تو پوری نماز سیکھنا چاہتے ہیں آپ سے. میں ٹیپ کروا رہا ہوں کہ جس دن آپ پوری نماز سکھا دیں گے ہم اس مسئلے میں غیر مقلد ہو جائیں گے. اور پوری نماز سیکھنی کس طرح ہے, جیسے میں بتا رہا ہوں, قرآن ترجمے والا رکھ لیں گے, سیاست ترجمے والی رکھ لیں گے, آپ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک سارے احکام ہمیں قرآن کے طرف سے دکھاتے جائیں گے, ہم لکھتے جائیں گے. اب دیکھیے میں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں اہل حدیث غیر مقلد ہونے کو تیار ہوں, لیکن مجھے نماز پوری سکھا دے. اب اگر انہوں نے دیر کی, جتنی بھی دیر کی, گناہ ان کو ہوگا یا نہیں؟ آپ سارے گواہ ہیں نا کہ میں غیر مقلد بننے کو تیار ہوں. گناہ ہو حدیث سے بتائیں, اور جھوٹا وہ ہوتا ہے کہ حدیث پوچھے تو بھاگ جائے, وہ جھوٹا ہوتا ہے نا. بات یہ ہے کہ ہم بننا چاہتے ہیں تو سچا بننا چاہتے ہیں, جھوٹا بننا نہیں چاہتے. کہتے من سلا سراط الم یقرا پیہ عمر قرآن فیقدا سراط القال کی رکھو برال امام فکالا اکرا بحا کی نفس. اس حدیث کا مفصل جواب دے, یہ کچھ حدیث ہے, کچھ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے, ساری نبی کی حدیث نہیں ہے. اور یہ حدیث ان کے خلاف ہے, یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نماز ہوتی ہے لیکن ناقص ہوتی ہے. ہم واجب کہتے ہیں نا فاتحہ کو, یہ فرض کہتے ہیں, فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی نا. تو یہ جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ فاتحہ فرض ہے, آپ خود انہوں نے حدیث لے کر ان کے خلاف بھیج دی. باقی یہ رہا یہ کہ جو امام نے فاتحہ پڑھی وہ سب کی طرف سے ہوگی, کیونکہ میں نے حدیث سنائی ہے کہ امام کی قرات سب کے لیے قرات. رمضان کے آخری عشرے میں عموماً تراویح میں قرآن ختم ہوتا ہے تو کہیں بیان بھی ہوتا ہے. ایک جگہ میں گیا تو ساتھ کہیں قریب یہ بھی رہتے تھے, پانچ چار لڑکے پھر رہے ہیں. آج ہمارا بھی ختم قرآن ہے, آج ہمارا بھی ختم قرآن ہے. اب میں تو ہاتھوں سے پہچان رہا تھا یہ کون ہے, میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جی ہم اہل حدیث ہیں. میں نے کہا رمضان کا مبارک مہینہ, رمضان کا آخری رات میں اتنی برکت والی, تو کم کم ان راتوں میں تو جھوٹ نہ بولا کرے آپ. جی ہم نے جھوٹ بولا, میں نے کہا کیا جی یہی کہ آج ہمارا ختم قرآن ہے. ختم قرآن تو سنگنا ہو حدیث سے بتائیں, اور جھوٹا وہ ہوتا ہے کہ حدیث پوچھے تو بھاگ جائے, وہ جھوٹا ہوتا ہے نا. بات یہ ہے کہ ہم بننا چاہتے ہیں تو سچا بننا چاہتے ہیں, جھوٹا بننا نہیں چاہتے. کہتے من سلا سراط الم یقرا پیہ عمر قرآن فیقدا سراط القال کی ربی رت انہیں کلو برال امام فقالا اقرا بحا کی نفس. اس حدیث کا مفصل جواب دے, یہ کچھ حدیث ہے کچھ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے, ساری نبی کی حدیث نہیں ہے. اور یہ حدیث ان کے خلاف ہے, یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نماز ہوتی ہے لیکن ناقص ہوتی ہے. ہم واجب کہتے ہیں نا فاتحہ کو, یہ فرض کہتے ہیں. فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی نا. تو یہ جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ فاتحہ فرض ہے, آپ خود انہوں نے حدیث دے کر ان کے خلاف نہیں کی. باقی یہ رہا یہ کہ جو امام نے فاتحہ پڑھی وہ سب کی طرف سے ہوگی, کیونکہ میں نے حدیث سنائی ہے کہ امام کی قرات سب کے لیے قرات. رمضان کے آخری عشرے میں عموماً تراویح میں قرآن ختم ہوتا ہے تو کہیں دھیان بھی ہوتا ہے. ایک جگہ میں گیا تو ساتھ کے قریب یہ بھی رہتے تھے, پانچ چار لڑکے پھر رہے ہیں. آج ہمارا بھی ختم قرآن ہے, آج ہمارا بھی ختم قرآن ہے. اب میں تو آج تو سی پہچان رہا تھا یہ کون ہے. میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جی ہم اہل حدیث ہیں. میں نے کہا رمضان کا مبارک مہینہ, رمضان کا آخری راتیں اتنی برکت والی, تو کم کم ان راتوں میں سے جھوٹ نہ بولا کریں آپ. یعنی ہم نے جھوٹ بولا. میں نے کہا کیا جی, یہی کہ آج ہمارا ختم قرآن ہے. ختم قرآن تو صرف قاری صاحب کا ہوا ہے, تمہاری صرف فاتحہ ختم ہوئی ہے تراویح میں, کیونکہ پورا قرآن تو امام نے پڑھا نا قاری صاحب نے. تم نے پیچھے صرف فاتحہ پڑھی ہے, اس لیے تم کہو کہ آج قاری صاحب کا ختم قرآن ہے, ہماری ختم فاتحہ ہے, ہماری ختم فاتحہ ہے. تو جلدی سے کہتے ہیں کہ 113 سورتیں جو امام پڑھتا ہے وہ سب کی طرف سے ہو جاتی ہے. میرے کہا 124 سے کیا گناہ ہو گیا. اچھا جی وہ ام القرآن ہے, قرآن نہیں. اور وہ قرآن میں شامل ہے نہیں. میں نے کہا حکیم کہتے ہیں کہ قبض ام الامراض ہے, یہ مرض نہیں. شراب ام الخبائث ہے, یہ خبیث نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے, ان کو آپ نمونے سے خارج کرتے ہیں. میں نے کہا آپ نے اپنی ماں گھر سے نکال دی ہے, کہ تو ماں تو ہے لیکن گھر میں شامل ہے نہیں ہے. اس قسم کے ڈپوس نے کیا سی اور نام اہل حدیث, نام اہل حدیث. تو بھئی دیکھو ہم یہی کہتے ہیں, مسئلہ پورا یہی ہے. میں وہ واقعہ سناتا ہوں, واقعہ یاد رہ جاتا ہے نا. یہ جہاں تربیلا ڈیم بنا ہوا ہے وہاں غائب مناظر کے لیے 8-10 سال پہلے کی بات ہے. اب پولیس بیٹھی تھی, اے سی صاحب آئے ہوئے تھے, ڈی ایس پی صاحب تھے. انہوں نے دونوں طرف کے جو علماء تھے ان کو ایک کمرے میں اکٹھا کر لیا. اے سی صاحب نے تقریر شروع کی کہ حکومت یہ امید رکھتی ہے, حکومت کہ علماء حکومت کا ہاتھ بٹائیں, علماء حکومت کا ہاتھ بٹائیں ملک میں امن قائم کرنے کے لیے. اور آپ یہاں آ گئے ہیں, اگر یہاں کوئی لڑائی ہو گئی اور کوئی تو پھر کیا ہوگا. یہ باتیں کرتے رہے. میں نے کہا بھئی یہ جو آئے ہیں جو رکا دیتے ہیں وہ لے لو, تاکہ پتہ چلے کہ ان کی چلتے پھرتے ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی لیکن نبی کی ریت نہیں لائیں گے, نہیں لائیں گے, نہیں لائیں گے. اور یہ ایسے ننگے ہوں گے آج انشاءاللہ العزیز کہ اگر ان میں شرم ہو تو قیامت تک یہاں منہ نہیں دکھا سکیں گے. میں ان کو گالیاں نہیں دے رہا, میں پوچھ رہا ہوں کہ امام مشکی اللہ پر کہتا ہے مقدی ایسا کہتا ہے, لاؤ حدیث کسی ماں کے لال کے پاس ہے, یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میں ان سے وہ مسئلے پوچھتا ہوں, تم درود شریف اتحیات میں تم بھی آہستہ پڑھتے ہو, لاؤ ایک حدیث 10 لاکھ روپے انعام دوں گا اور مانوں گا تمہیں کچھ آتا ہے. جن کو سرے سے حدیث آتی ہی نہیں تو اس طرح بھاگنے سے, ابو جہل ایسے کیا کرتا تھا, شور کیا کرتا تھا, یہ باتیں چھوڑ دو. میں اس وقت اپنی, مجھے حق ہے اپنی مسجد میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کو مطمئن کروں. ہر آدمی کو یہ حق ہے اپنی مسجد میں. تو وہ اے سی صاحب جب بات کر رہے تھے, میں نے پھر ان سے کہا کہ اے سی صاحب جب بھی دو آدمی لڑے یا دو فریق لڑے تو واقعی لوگ بھانت بھانت کی گولیاں بولتے ہیں بھئی یہ جو ہنفی ہے یہ بیٹھ جائے, یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو خراب کریں. میں آپ کو مطمئن کرنے کے لیے آیا ہوں, آپ بیٹھے میری باتیں سنیں, اور جس نے جانا ہے وہ بے شک چلا جائے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. جو سمجھنا چاہتا وہ سمجھے, باقی ان کو بیچاروں کو نیند ان کی حرام ہے اسی دن سے جس دن سے میں نے تعریف دی. بیچاروں نے پتہ نہیں صبح سے کھانا بھی کھایا ہے یا नहीं खाया है। एक बीमारी हकीमों को पता माली खौरिया होती है, इन बेचारों को अमीर खौरिया की बीमारी होती है। नाम सुनने तो पागल हो जाते हैं, फिर उन्हें पता नहीं कि हम होश में हैं या नहीं। तो बहरहाल मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूं वो ये है, मैंने कहा इसी साहब जब भी दो आदमी लड़े या दो फिरते तो लोग बात बात की बोलियां बोलते हैं। एक कहता है कि जी इसका कसूर है, दूसरा कहता है इसका कसूर है, तीसरा कहता है दोनों ही एक जैसे हैं। लेकिन ये आवाम की बातें होती हैं, जज कभी नहीं याची करता, वो सोचता है कि कसूर किन का है। मैंने 10 इश्तहार रखे इसी साहब के सामने कि इन्होंने लिखा है कि हरफियों की नमाज नहीं होती, इन्होंने लिखा है कि हरफियों की नमाज नहीं होती। मैं अपनी मस्जिद में बैठकर अपने साथियों को समझाने आया हूं कि हमारी हो जाती है, भाई आप मेरी तरफ तवज्जो करें। मैं अपनी मस्जिद में अपने साथियों को समझा रहा हूं कि मेरी हमारी नमाज हो जाती है, आप मुझे बताएं कि ये कोई कानूनी जुर्म है, कहने लगे नहीं। मैंने कहा ये अखलाकी जुर्म है, कहने लगा नहीं। मैंने कहा फिर जो कहते हैं नहीं होती फिर उन्हें डाला ना, अब आप बैठे हैं आप इनसे लिखवा दें कि हरफियों की नमाज हो जाती है, हम चले जाते हैं। और अगर ये ना लिखवा लिखकर दे तो आपके सामने तो खतरा नहीं है, यहां बात करवा ले, अपने सामने यहां बैठे हैं ये भी हम भी बैठे। अब जो उनका अमीर जमात था उसका नाम था सरदार सरफराज, वो कहने लगा एसी साहब बात ये है कि मैं तो 3 रातों से सोया भी नहीं। एसी ने कहा कि आप सोए नहीं, सोने मुझे भी नहीं दिया, और पता चला है कि कसूर आपकी जमात का है कि आपने ये इश्तहार फैलाए हुए हैं कि नमाज नहीं होती, नमाज नहीं होती, नमाज नहीं होती। जब आप बार बार कहेंगे तो उनको हक मिलना चाहिए, वो कहेंगे हमारी हो जाती है। इस हिसाब ने कहा कि मालूम होता है कसूर आपकी जमात का है, उनका नहीं है, कसूर नहीं है। लेकिन देखो उसने बात कैसी की, कहता है जी कलमा हम भी नबी पाक का पढ़ते हैं और ये भी नबी पाक का पढ़ते हैं। ये आपने फरमाया था कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। इमाम अबू हनीफा बड़े नेक आदमी थे लेकिन उन्हें ये हदीस मिली नहीं थी, वो कह गए थे कि अगर नबी की हदीस मिल जाए तो मेरा कौन दीवार पर दे मारना। हमें ये हदीस मिल गई, हम इन हदीसों को कहते हैं कि अगर तुम इस पर अमल करोगे अल्लाह के नबी भी राजी हो जाएंगे, तुम्हारा इमाम भी राजी हो जाएगा। लेकिन ये जिद में आ गए। अब देखो उन्होंने बात ही ऐसे अंदाज में की कि एसी ने इससे असर लिया, मुझे कहने लगा कि आप हदीस नहीं मानते। मैंने कहा हम पूरी मानते अधूरी नहीं मानते, हम पूरी मानते अधूरी, कि पूरी अधूरी का क्या किस्सा है। मैंने कहा वो अभी आपको समझ नहीं आएगा, पहले मैं आपसे एक मसला पूछता हूं, मुझे उसका जवाब दे फिर बात समझ आएगी। कहते मैं कोई मौलवी हूं। मैंने कहा कुछ मसले होते हैं जो हर मुसलमान को याद होते हैं, मैं वो पूछूंगा जो हर मुसलमान को याद है, मौलवी वाले पूछूंगा। ये पूछे क्या पूछते हैं। मेरे का मसला ये है कि खुतबे के बगैर जुमा नहीं होता, खुतबे के बगैर जुमा। कहते बिल्कुल है, एसी साहब कहने लगे। मेरे का पक्का मसला है, कि पक्का मसला है, शक तो नहीं, कि नहीं। मेरे पूछा एसी साहब आप जुमा पढ़ते हैं, आप पढ़ता हूं। देखा जरा खुतबा सुनाए, क्या कह रहे हैं साहब को जरा खुतबा, कि जी मैं सुना, क्योंकि आपने खुद फरमाया कि खुतबे के बगैर जुमा, तो आप आखिर खुतबा पढ़ते होंगे ना। कि नहीं नहीं जी मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। क्यों? कि जी खतीब जो पढ़ता है मैं बहरा थोड़ा सुन लेता हूं। तो मैंने कहा ये हल्की बेचारे बहरे इनको इमाम की फाजा सुन नहीं रहे, लेकिन ये भी सुन लेते। मैंने कहा अच्छा आप बहरे तो नहीं, लेकिन मैं आपके कान बंद करता हूं। कैसे? मैंने कहा आप आकर लेट आए पीछे जगह में, बिजली गैर मुकल हो गई, स्पीकर बंद हो गया, अब जो दूर बैठे थे उनको खुतबे की आवाज सुनाई नहीं दे रही, और मसला आपको याद है कि खुतबे के बगैर जुमा, आज तो आप सुन नहीं रहे ना, आज आप क्या करेंगे। कहने का सुन तो नहीं रहा, देख तो रहा हूं ना कि खतीब साहब कुछ कर रहे हैं, आंखों से देख रहा हूं। तो मैंने कहा इन बेचारे हरजू को पता नहीं कि हमारा इमाम भी कुछ कर रहा है आगे, ये तो अंधे नहीं है सारे। तेरे कहा अच्छा मैं आपकी आंखें नहीं बंद करता हूं। कहता कैसे? तेरे कहा एक जुमे भी आप उस वक्त जुमा पढ़ने पहुंचे जब खतीब सारा खुतबा पढ़ के एक रकात भी पढ़ा चुका है। आज आपने ना खतीब का खुतबा कानों से सुना, ना खतीब का खुतबा देती आंखों से देखा, और मसला आपको याद है कि खुतबे के बगैर जुमा नहीं होता। अब क्या करेंगे कि जी मैं पूरा मसला बताता हूं। मैंने कहा पूरा ही मैं सुनता चाहता हूं कि पूरा मसला यह है कि खुतबे के बगैर जुमा नहीं होता, लेकिन खतीब का बड़ा हुआ खुतबा सबकी तरफ से हो जाता है। किसी को खतीब की आवाज सुनाई दे या किसी को खतीब खुतबा देता दिखाई दे या और कोई उस वक्त आए बाद में जमात में शरीफ को खुतबा उसकी तरफ से भी हो गया। मेरे का बस यही मसला है। अहले सुन्नत वल जमात मसला पूरा बताते हैं कि किरात यानी फातिहा सूरत पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। किरात फातिहा सूरत पढ़े बगैर नमाज नहीं होती, ये पहली बात। दूसरी ये कि इमाम की किरात फातिहा सूरत सब की तरफ से हो जाती है। किसी को इमाम की आवाज सुनाई दे या किसी को इमाम दिखाई दे या कोई रुकू में जाकर मिले जिसने इमाम की सुनी ना अपनी पड़ी, चारों इमामों का इत्तेफाक है कि इसकी रकत पूरी होगी। हां वो नमाज जारी हो या सिरी हो, तो जिस दोस्त ने लिखा है कि इस हदीस का जवाब दे फातिहा के बगैर नमाज नाकिस है, ये तो हमारा अपना मसला है कि फातिहा के बगैर नाकिस है, लेकिन हम फातिहा के बगैर नमाज नहीं पढ़ते। आप जुमा खुतबे के बगैर पढ़ते सारे, आप कहते खुतबे वाला पढ़ के, यही कहते हैं ना। हम कभी नहीं कहते हम बगैर फातिहा के पढ़ के हैं, हम कहते हैं जो इमाम ने फातिहा पढ़ी है वो सब की तरफ से हो गई है, इसलिए हमारी हर जमात फातिहा वाली है। फातिहा के बगैर हमारी नमाज है ही नहीं। अगर कोई ये कहता है कि अरबी बगैर फातिहा का पढ़ते हैं, झूठ बोलता है। तो बात समझ आई है नहीं? हम आपको बहस के मसले पर हदीस शरीफ दिखाने के लिए तैयार हैं। हदीस में है कि बहस हलाल है, तो भाई लेकर क्यों नहीं भेजते सबके सामने में पढ़ के सुनाऊं? सबके सामने में हवेली लखा में बाद में जलसा किया कि हां बहस की हदीस है। कहां है? दैनवी में, जिसमें जल्ला सुनाओ का है, जिसमें जल्ला आगे पीछे कहते हैं वो हदीस किताब ही सही नहीं, और वहां भी कभी की हदीस नहीं है, याद रखें। किसी का कौल है लाए अगर हदीस है उनके पास, उसमें जामूस का लफ्ज हो और हजरत का फरमान हो कि जामूस हलाल है, ये झूठ लेकर भेज रहे हैं। हदीस इनके पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब इतना फिक्रा लिखने से ये जायज है, तो हदीस लिखने से काफर तो नहीं हो जाएंगे ना? ये क्या ख्याल है? वो लेकर भेजे शर्त के साथ पूरी हदीस, और उसकी शर्त के रावियों के हालात लेकर भेजे। मैं इंशाल्लाह यही ऐलान करूंगा कि भाई इस मसले में वाकई उन्होंने हमें हदीस पेश कर दी। ये क्या रख रहे हैं? एक सऊदी अरब में सुना है, दो रहना पढ़ते हैं, एक रहना पढ़ते हैं, तो वो मुकालिद है इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के। सही बुखारी शरीफ जो अरबी है उसके सफा 135 पर वितर का बाब है। हदीस की किताब में पहले जमाने की हदीसें भी होती है, पिछले जमाने की भी, उन्होंने पहले यही हदीस लिखी है। एक वितर वाली, दो और एक के दरमियान सलाम फेरना, ये लिखी है बुखारी में है। इब्ने उमर का सलाम फेरना उसमें मशहूर है। उसके बाद दूसरी इब्ने उमर से लिखी है, सलातुल्लाह बसना बसना फैजा अरतान तन सरफा फर का रकातन तू दे का मा कर सल है, कि जब दो रकते पढ़ के तू सलाम तक पहुंच जाता, याद पढ़ के पहुंचता है ना, तो सलाम न फेरना, खड़े होकर तीन रकत पढ़ना। अब तीन रकते हो गई, दो अता याद हो गया ना, ये भी बुखारी में। लेकिन उस केस में फर्क क्या है? यहां बुखारी अबू बकर सिद्दीक के पोते इमाम कासिम का कौल नकल करते हैं कि मैंने जब से होश संभाला है लोगों को इसी तरह तीन वितर पढ़ते पाया है, तो पता चला कि इस पर अमल जारी रहा। वो जो दरमियान में सलाम था, जब नमाजों में सलाम का नाम जायज था, वो उस वक्त की बात, और जब नमाजों में सलाम का नाम नहीं रहा, अब हुई है कि इसके बगैर। راہ یہ کہ سعودیہ وہ تو مرکز ہے سب کا, ایک دارستان صاحب ہے ریویار کا بھی, وہ غیر مقدوں سے اچھی بات کر لیتے ہیں, میری کسی ان کو اچھی یاد ہے. تو پہلے تو گاڑی بلاتے تھے, اس دفعہ میں گیا, میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کہ جی دو دفعہ پھر گئے, آ جائیں گے؟ آئے ماشاء اللہ, گاڑی پوری رکھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے حج کیا تھا, پھر میں نے کہا گاڑی رکھ لی, میں نے کہا بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا. کہنے لگا جی جب حج ہم نے کیا تو سب کو یہ ہوتا ہے نا کہ ذرا جلدی پہنچے, تو ہم نے سیٹ دمشق کی کرا لی, ادھر اس کوئی نیم سے. اب جہاد میں سارے جدہ سے دمشق جا رہے تھے, حاجی تھے سارے, ایک کوئی مولوی صاحب تھے ڈیرا غازی گاہ کے علاقے تھے, وہ کبھی اس کے پاس بیٹھے, کبھی اس کے پاس بیٹھے, کبھی اس کے پاس بیٹھے. میں دیکھتا رہا کہ یہ کیا کر رہا ہے. آخر جو میرے قریب سی تھی اس کے پاس آ بیٹھے, یہ اپنی آنکھوں نال دیکھ رہی نا دیر ایتھے آیا ہے, ایک قرآن ایتھے نال ہویا سی, اللہ دے نبی ایتھے رہ رہے بستی بندے, ایتھے دین سچا ہے, ایتھوں والا دین جڑا ہے یہ اتنے جا کے بنتا. کہتے میں نے سنا, میں نے کہا تم کوئی بات نہیں اترتے جانے. جب اترے جا کے ہم جدہ دمشق میں, تو پتا چلا کہ جہاد جو دوسرا ہے وہ 6 گھنٹے لیٹ. میں نے ان کو بٹھا لیا, سارے حاجی تھے, میں نے کہا بھی دیکھو اللہ نے ہمیں حج کی توفیق تب فرمائی, دعا کرو اللہ قبول فرما لے, حج قبول ہو جائے تو ہم ایسے ہو گئے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. ہم نے اب جا کر جو کچھ کرنا وہ بھی ہمیں پتا ہے, لیکن کم سے کم یہ وعدہ کر لیں کہ گھر پہنچے تک یہ ابھی حج کے سفر ہے, اس میں نہ کوئی بات چھپانی ہے نہ جھوٹ بول رہے ہیں, نہ کوئی بات چھپانی ہے نہ جھوٹ بول رہے ہیں. کہ جی ٹھیک ہے. اب میں نے اس سے کہا میں مولوی صاحب یہاں آپ نے جنازے پڑے لوگوں کے, جنازے پڑتے لوگوں کو دیکھا؟ کہ جی دیکھا. میں نے کہا اب حج کے سفر میں ہے, وعدہ کیا ہے کہ سچ بولنا ہے, یہ جنازے آپ کی طرح پڑھاتے تھے یا سنیوں کی طرح؟ کہتا ہے یہ تو اور طرح پڑھاتے تھے, ہم جن کو نہیں مانتے ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں, ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں. اب میں نے سب سے کہا کہ حاجی صاحب ہم سن لو, یہ پہلے تمہیں کہہ رہا تھا کہ جو یہاں والے دین ہیں یہ سچا ہے, اور کہتا تھا کہ یہاں قرآن نازل ہوا تھا, یہاں حدیث بیان ہوئی تھی, یہی کہتا تھا نا کہ ہاں. اب کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں جہاں قرآن آئے تھے انہوں نے سمجھا نہیں, سمجھا ڈیرا غازی خان مارو دے. یہ تو بیچارے اپنا جنازہ بھی صحیح نہیں کر سکے, جنازہ بھی اپنے ماں باپ پر آخری احسان یہی ہوتا ہے جنازہ صحیح پر دے, تو ان کا تو جنازہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جس کے موافق نہیں. پھر میں نے کہتے پوچھا ان سے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یہاں 20 طرح بھی پڑھتے ہیں, حاجی بھی کہہ لیں کہ 20 پڑھتے ہیں. میں نے کہا حاجی صاحب آپ کا کیا کہہ رہے, کتنی پڑھ لیے جا کے؟ کہ ہم ان کو نہیں مانتے, ہم کہاں بھی اس کو مانتے. میں نے کہا دیکھو پتا چلا کہ نہ مکے میں کوئی قرآن پر عمل کرتا ہے, نہ مدینے میں کوئی قرآن پر عمل کرتا ہے, وہ تو صرف ڈیرا غازی خان میں عمل ہوتا ہے جا کے. کہتے میں نے 18 مسئلے پوچھے جو ان کے خلاف تھے وہاں. میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ جس نے بیوی کو کہا تجھے 3 طلاق اسے فوراً 3 بڑھ جاتی ہے, بیوی حرام ہے اور یہ کہتے بیوی حلال ہے, تو اب ان پہ حرام حلال کا اختلاف ہے. میں نے کہا حاجی صاحب آپ کا کیا خیال ہے, ہم ان کی نہیں مانتے, ہم قرآن حدیث مانتے. پھر میں کہوں کہ دیکھو پتا چلا کہ ان کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی. بھی قرآن حدیث تو ڈیرا غازی خان یہ کوٹ چھوٹا والوں کو آتا ہے, اور کسی کو آتا ہی. اب وہ اٹھ کے بھاگے. میں نے کہا حاجی صاحب وعدہ کیا ہے کہ بات چھپانی نہیں. میں نے کہا بھی آپ سارے حج کر کے آئے ہیں, یہاں کہ کسی امام یا آدمی نے آپ کو کہا کہ جو حنفی یا شافی کراتا ہے وہ مشرق ہے مسلمان نہیں؟ یعنی ہمیں تو کسی نے کہا. میں نے کہا یہاں کسی نے کہا ہو کہ جو تم نے نماز پڑھی ہے یہ غلط ہے دوبارہ پڑھو؟ یعنی کسی نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا حاجی صاحب وہاں بھی جا کے نہ کہنا کہ تمہاری نماز غلط ہے دوبارہ, جب یہاں ہم نے حج میں پڑھی ہے ان سب کے سامنے پڑھی ہے نماز, تو ان میں اللہ کے دین کی عظمت زیادہ ہے یا آپ میں زیادہ ہے؟ جب انہوں نے ہمیں نماز دوبارہ نہیں پڑھوائی اور یہ نہیں کہا تمہاری نماز غلط ہے, تو تم کیسے کہو گے جا کے نماز غلط ہے؟
कि नहीं हम इनकी बात नहीं मानते, ये कौन सा कुरान इस पर अमल करते हैं। तो अब देखो इनका कोई बेचारों का ईमान तो होता नहीं, कुरान जी इसका नाम लेंगे हम वो मांगे, फिर मक्के मदीने का नाम लेना शुरू कर देते हैं। अब ये है हम लोग सुने क्या, जिसमें चूंकि सऊदी अरब से इमदाद देता है ये कि मतलब अभी से सऊदी अरब में सुने नहीं, उनका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो इनको पैसे देते हैं वो किसे नहीं देते कि ये रफाई जान करते हैं, कब दुश्मानी को भी देते थे वो रफाई जान नहीं करता था, पैसे वहां से आते थे। असल बात क्या है कि हरफियों की हुकूमत वहां 1250 साल रही है, मक्का मदीना भी हरफियों की हुकूमत कितना सा रही है 1250 साल, और हरफी दुनिया में सबसे मजबूत दिमाग है मुसलमानों का। जब वहां हरफियों की हुकूमत थी तो 1250 साल की तारीख में कोई मां का लाल साफ नहीं कर सकता कि अमेरिका या बरतानिया का कुत्ता भी वहां पानी पीने गया होगा मुल्क अरब में। क्यों? हरफी अपने पांव पर खड़े होकर हुकूमत कर सकता है, ये एक मजबूत जमात है। अब वहां वो काफिर को तो ला नहीं सकता था, देखा कि सबसे छोटा फिरका ये नजदियों का है, अमलियों का, इनको ले आए। अब ये इनकी जरूरत है, जो हरफियों को बुरा कहेगा ये उसको पैसे देते, सियासी बुखार की वजह से। बल्कि तौर पर वो नहीं कहते कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई, लेकिन आप वोटों में देखते हैं कि सियासत में क्या क्या होता है, बाप के सुसर के मुकाबले दामाद को खड़ा कर देते हैं, आगे करते हैं या नहीं करते, ऐसी बातें होती है ना। तो ये सिर्फ जैसे दो चौधरी आपस में लड़ पड़े ना, तो एक चौधरी दूसरे को कहे कि अगर अपने मैं उसको गाली दूंगा, लोग कहेंगे चौधरी कैसा है, वो मुसल्ली को 5 रुपए दे जाए चौधरी को गाली दे दिया, ये उनके मुसल्ली है, हमें गालियां देने के पैसे इनको मिलते हैं इसलिए गालियां देते, और कोई किस्सा इनके पास ले जाने के पास नहीं है। कहते आप लफा जैन किरा को भी मालूम का जाना जिसे कुमर सूख कहते हैं या जई या कुछ कहते हैं बजार पर वे। ये देखिए सवाल सिर्फ आपसे नहीं करना चाहिए, एक रकत में रुकू कितने होते हैं, रुकू और सजदे कितने होते हैं, ये सजदों में लफाई जैन नहीं करते ना, सजदे दो हैं रुकू एक है। अब देखो हम ये कोई हाथ नहीं, सजदे दो हैं, अगर ये सजदों की रफाई जैन को मनसूख कहते हैं, ये दो दफा अपने मनसूख दिखा दें, हम सिर्फ रुकू के लिए एक दफा मनसूख देंगे, ये दो दफा सजदों के लिए मना का लफ्ज दिखा दें, हमसे एक दफा रुकू के लिए मना था देख ले, ये दो दफा तर्क का दिखा दें, हमसे तर्क का। अब मैं इंतजार कर रहा हूं, तकरीर कर रहा हूं कि ये दो दफा लफ्ज मनसूख सजदों के लिए भेजे, मैं वो हदीस से रहूं फिर एक दफा मैं भी सुना, भाई इंसाफ की बात यही है या नहीं। 113 सूरते ईमान के पीछे ये भी नहीं पढ़ते, ये 113 की हदीस लेकर भेजे कि ईमान की 113 सूरते पढ़ी सब की तरफ से हो जाती है, फिर 114 की मैं भी प्यास है पेश कर दूंगा। इसी तरीके से ये जब अकेले नमाज पढ़ते हैं तो उसकी आप मेहनती कहते हो, कहती आहिस्ता कहना सुनत है, ये हदीस लेकर भेजे कि अकेले नमाजी के लिए आहिस्ता अमीर सुनत है, मैं 10 लाख रुपए इनाम दू। इनके मुकद्दी 11 रस्तों में आमीन आहिस्ता कहते हैं, 11 रस्तों में आमीन और 6 में ऊंची कहते हैं, तो 11 ज्यादा 6 ज्यादा है, मुकद्दी के लिए 11 रस्तों में आहिस्ता अमीर कहना सुनत है, ये हदीस लेकर भेजे। एक एक लफ्ज पर हमें 1-1 लाख रुपए राशि इनाम देंगे। अब ये जो इधर उधर आते हैं लड़कों को भेजते हैं जलसा खराब करो, क्या हदीस लिखने से काफर हो जाएंगे, ये क्यों नहीं लिखते हदीस लिखने के पास आकर, बाकी जो चिट्ठी इतनी बड़ी बड़ी लिख सकते हो अल्लाह के नबी के दीन में तुम काफर हो जाओगे, और झूठा करो मुझे मैदान में बैठे हुए, हदीस लेकर भेजो मुझे। अब वो बहस वाली आया था कि हम लेकर भेजते, बिल्कुल नहीं भेजेंगे, झूठे हैं झूठे हैं झूठे। इसी तरह इनका इमाम भी 11 रक्तों में हदीस आमीन आहिस्ता कहता है, उसकी हदीस आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए,
आप पूछेंगे नहीं पूछेंगे। अब ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, जब भी इनका जलसा हो आपने इनसे ये सवाल पूछ लिया, और टेप करना है जलसा वो मुझे किस्त भेजनी है। अगर इन्होंने उस अब नहीं सुना सकते सुना दी, मैं यहां खुद अपने किराए पर आकर इनका शुक्रिया निशाना अदा करूंगा। लेकिन ये अल्लाह के नबी का नाम लेकर झूठ बोलना जानते हैं, नबी के बीच लिखना बिल्कुल नहीं जानते, और न ये कभी बयान कर सकते हैं। अब देखो ये 5-7 सत्र है, कहते हम आग को बुलाकर लाकर लाते हैं तो यहां दिखाते हैं भाई, देखिए वो लेकर भेज दे, जब मैं इतनी बात पर ही मान लूंगा कि हदीस है तो फिर झगड़े की क्या जरूरत। अगर झगड़ा करना है तो फिर बकायदा इजाजत ले, किसी जज को बिठाए और फिर आप पूरी नमाज की हमें हदीसें दिखाएंगे, यही है ना। और हम मैं पहले भी ऐलान किया कि मैं गैर मुकद्दर हो जाऊंगा। अब देखो मैं हदीसें लिख रहा हूं, बयान कर रहा हूं, और ये लिखी एक हदीस किसी अपने दोस्त की आई है। अगर इनके पास हदीस है, ये कहते हैं कि हम दिखाते हैं मुनाजरे में, भाई देखो सीधी बात है, जो हदीस अल्लाह के नबी ने मुनाजरे में सुनाई थी ये मुनाजरे में दिखा दे, बात सुन रहे हैं, जो मुनाजरे में बयान की थी वो मुनाजरे में बयान करे, और जो बगैर मुनाजरे के बयान की थी वो लेकर भेज दे। बात इंसाफ की है या नहीं। अब देखो हदीस को छुपाना, दीन को छुपाना कुरान ने बताया यहूदियों की अलामत है, लेकर ये अल्लाह के नबी के कितना छुपा रहे हैं। आकर ये जितनी हदीसें मैंने पूछी हैं वो क्यों नहीं आती। अब हम ऊंची आदमी न कहेंगे यहूदी है, हम यही तो पूछे कि जब तुम सुनते पढ़ते हो तुम यहूदी क्यों होते हो, ऐसा आदमी क्यों कहते हो, तुम्हारा मुक्ति 11 रक्तों में यहूदी क्यों होता है, तुम्हारी औरतें घर में नमाज पढ़ती हैं वो सारी यहूदी क्यों होती है, तुम्हारा इमाम 11 रक्तों में यहूदी क्यों होता है, हमें बताओ तो सही। लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पास हदीसें नहीं है। ये इसी तरह बढ़ जाएंगे, लेकिन इनके पास हदीसें नहीं है, ये झूठ बोलने को कहते हैं कि हम हदीस जानते हैं और कुछ भी नहीं। न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। क्यों भाई, मैंने हदीसें सुनाई, मैंने उस काम की हदीसें मांगी जो काम ये करते हैं, कोई ऐसी नहीं मांगी। मैं कहता हूं जो तुम काम ना करते हो मेरा हदीस मांगो तुम लेकर भेज दो कि ये काम नहीं करते हम छोड़ने। देखो मुतारबा, क्यों, इंसाफ की बात यह है कि जो काम मैं करता हूं अल्लाह ने मुझ। अब इनकी एक किताब छपी हुई है, अब मैं ऐर हदीस क्यों हुआ, हम ऐर हदीस क्यों हुए, मैंने वो सारी पढ़ी। एक कहता है मैं मौलवी साहब के पास गया, उसने मुझे गाली दी थी मैं ऐर हदीस हो गया। मैंने खत लिख के भेजे कि कोई ये कहे कि मुझे किसी ने सारी नमाज हदीस से सुना दी थी इसलिए मैं हदीस, तो फिर तो कोई बात नहीं है। मौलाना सरफराज का शब्द ने एक हवाला गलत दिया था इसलिए मैं ऐल हदीस हो गया, या फिर मैंने उसे लिखा कि मौलाना सरफराज साहब ऐल मुसलमान है, ऐल सुन्नत है, तरफी है, ठीक है। अब तेरे ख्याल में गलत हवाला देना हनफियत के खिलाफ था, इस्लाम के खिलाफ नहीं था, तेरा तो काम था इस्लाम ही छोड़ जाता, क्योंकि छोड़ना चाहिए नहीं, इस्लाम बड़ी चीज है ना। आखिर मौलवी साहब मुसलमान भी है ना, तो जो तू गुस्से हो गया इसने हवाला गलत दिया है तो तू कहता है मैंने हनफियत छोड़ी, तूने इस्लाम क्यों नहीं छोड़ा, मौलवी मुसलमान नहीं है, क्योंकि क्या बात है। तो जब दिखे कि दिखते हमने इस्लाम क्यों छोड़ा कि फलाम मुसलमान ने हमें गाली दी, हमने इस्लाम छोड़ दिया, तो ये कोई तरीके नहीं है। देखो मैंने आज दोपहर के सूर्य की नमाजें कर दिया है कि गैर मुकल जो नमाज पढ़ते हैं न कुरान में है न हदीस में, ये जिस दिन हमें पूरी नमाज सिखा देंगे हम उसी दिन है हदीस होने का आराम कर। देखो तुम्हारी जान छोड़ती है, मुझे फिर गैर मुकल कर लो, पैर भी रहा उन्होंने सारी जान छूटती है। लेकिन बात यह है उस वक्त बेइल्मी का जमाना था, मैं झूठा हदीस रहा, اب مسئلہ یہ ہے کہ میں جھوٹا بندہ نہیں جاتا. ایک بات سنا کر ختم کرتا ہوں. ایک گاؤں تھا, اس میں اہل سنت جماعت بھی تھے اور کچھ غیر مقرر تھے جو اہل حدیث کہلاتے تھے. دو چار سال کے بعد ایک عجیب انقلاب آیا کہ جو اہل سنت تھے تو وہ سارے اہل سنت ہی رہے, وہ سارے, لیکن جو اہل حدیث تھے وہ ترقی کر کے اہل قرآن بن گئے. وہ کیا بن گئے؟ اہل قرآن. اب ان کو بڑا دکھ ہوا, بنارس کا شاخ الحدیث سیاستا کی کرڑی باندھ کر چلا گیا. نمبردار کو ملا کہ سنا ہے تم اہل قرآن ہو گیا پھر ہو, کہ مجھے پتا چلا کہ تم گمراہ ہو گئے. صاحب بھائی صاحب توبہ کرو, قرآن گمراہ کرنے آیا ہے, پڑھو قرآن کی کون سی آیت ہے قرآن گمراہ کرنے آیا ہے. سکھا نہیں, قرآن تو گمراہ کرنے نہیں آیا, لیکن جو تم اہل قرآن ہو تم قرآن کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہو. سکھا یہی تمہارے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ تم حدیث کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہو. کہنے لگا اب جب دیکھا کہ یہ قابو آنے والا نہیں تو کہنے لگا دیکھو جتنا ہمارا اتفاق ہے اس پر تو اتحاد کر ہونا چاہیے نا. تم بھی کہتے ہو تقلید شرک ہے, ہم بھی کہتے ہیں تقلید شرک. تم بھی کہتے ہو انتی کی تقلید حرام ہے, ہم بھی کہتے ہیں حرام ہے, تو یہ تقلید کا شرک پھیل رہا ہے, تو ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے تقلید کے خلاف. اس نمبردار نے کہا مولوی صاحب اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو میں اس لیے اہل قرآن بنا. جب میں اہل حدیث تھا تو میں ایک ایک سانس میں دس دس مرتبہ کہتا تھا امتی کی تقلید شرک ہے, امتی کی تقلید شرک ہے, امتی کی تقلید حرام ہے. ایک آدمی سے جب بات ہوئی میں نے حدیث پڑھی, اس نے پوچھا صحیح ہے, میں نے کہا ہاں. کس نے کہا؟ تو میں نے امتی کا نام لیا. اس نے کہا کہ تم تو خود امتی کی تقلید کر رہا ہے. اب میں نے سوچا کہ ہم تو ایک حدیث کو صحیح کہنے میں بیس بیس امتیوں کی تقلید کر جاتے ہیں, اس لیے کہتے پھر میں اہل قرآن بن گیا, کیونکہ مجھے سمجھ آیا کہ اہل حدیث جو ہے یہ غیر مقرر تو کہتا ہے اپنے آپ کو, لیکن یہ منافق غیر مقرر ہے, کیونکہ فقہا کی تقریر نہیں کرتا, محدثین کی کرتا ہے. حالانکہ فقہا کا ذکر قرآن میں ہے, محدثین کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, اور یہ اپنے آپ کو غیر مقرر کہتا ہے, تقریر کو شرک بھی کہتا ہے. کہتا ہے اہل قرآن جو ہے یہ واحد غیر مقلد ہیں اور تم مشرق غیر مقلد ہو, کیونکہ تم محدثین امتیوں کی تقلید کرتے ہو. تو کہتا ہے اسی سے میں جان پڑھنے کے لیے ہوں, تم منافی غیر مقلد ہو, مشرق غیر مقلد ہو, اور ہم واحد غیر مقلد ہوں. اب وہ بیچارہ کتابیں اٹھا کے واپس آ گیا, کیا کرتا؟ تو اب آپ کے سامنے کوئی حدیث آئی ہے تو حدیث آ گیا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتا ہے حدیث اور سنت کے فرق کو واضح کروائے, انہیں سنت دل معلوم ہے یہ حدیث بن. یہ اچھا سوال پوچھا ہے. سنت کہتے ہیں راستے کو, سڑک کو, شاہراہ کو, جو رات دن چلتا ہے. اور حدیث جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ جو حدیث میں کام ہو وہ رات دن کرنے والا ہو, وہ وقتی وقت کام بھی ہوتا ہے, ہو سکتا ہے. اب اس کو مثال سے سمجھے, آپ وضو میں کلی کرتے ہیں نا, یہ کلی بھی حدیث میں آئی ہے, قرآن میں نہیں آئی, لیکن یہ کلی آپ کے زمانے میں ہی اور آج تک سورج کی طرح روشنی میں ساری دنیا میں پھیل چکی ہے. جہاں بھی مسلمان وضو کرتے ہیں وہ کلی کرتے ہیں, اور اگر کسی دن آپ جان بوجھ کر کلی نہ کریں تو آپ کا دل ضرور جو جھوڑے گا کہ آج وضو میں سنت ایک رہ گئی ہے. جو جھوڑے گا یا نہیں؟ یہ سنت ہے, کیونکہ سورج کی طرح اس کا پھیلاؤ ہو گیا ہے. اور حدیث کی حیثیت موم بتی جیسی ہوتی ہے. اب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نے وضو کے بعد بی بی سے بوسو کنار فرمایا, یہ بھی حدیث میں ہے, لیکن اس کو حدیث کہیں گے سنت نہیں کہیں گے. اب دو آدمی چوٹیوں پر وضو کر رہے تھے, ایک وضو کر کے بھاگا جماعت میں شامل ہونے کے لیے, اور ایک بھاگا بیوی کو تلاش کرنے کے لیے بھی بوسا لے لو جا کے. تو پتا چلے گا یہ آدمی اہل سنت تھا جو جماعت میں ملا ہے, اور وہ آدمی اہل حدیث تھا جو حدیث پر عمل کرنے کے لیے بیوی کے پیچھے بن گیا اور جماعت چھوڑ کے چلا گیا. بیٹھ کر پیشاب فرمانا یہ آپ کی عادت تھی، یہ سنت ہے، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب فرمانا عادت مبارک نہیں تھی، کسی ضرورت کے لیے فرمایا تھا. اب بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث کسی کتاب میں بھی نہ بھی ہوتی تو یہ امت میں اس طرح چلی آ رہی ہے بات کی امت اس کو بھول سکتی، لیکن بخاری مسلم میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے تو اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، سنت. اب جو مرد عورت بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے وہ اہل سنت، اور جو مرد یا عورت کھڑے ہو کر پیشاب کرے وہ کون ہے؟ اہل حدیث. اب ہم کیا بنے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی، علیکم بے کہ میری عادت کو آگے بنانا ہے، میری عادت کو عادت بنانا ہے، ضرورت ضرورت کے لیے ہوتی ہے، عادت کو آگے. ایک مجھے کہنے لگا یہ سنت اور حدیث ایک ہی ہوتی ہے، میں نے کہا اگر تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی آیت پڑھو، اللہ نے فرمایا کہ سنت اور حدیث ایک ہوتی ہے، کہتا ہے نہیں. میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنت اور حدیث ایک ہوتی ہے، کہتا ہے نہیں. کون کہتا ہے؟ کہتا ہے میں کہتا ہوں تو کون ہوتا ہے کہنے والا؟ میں نے کہا تو بھی نہیں کہے گا، تو بھی بھاگے گا یہاں سے. کہتا ہے میں نہیں بھاگتا، میں کہتا ہوں. میں نے کہا فجر کی رکھتے لکھ دے، ہم تو کہتے ہیں دو سنت دو فرض، تو لکھ دے دو حدیث دو فرض. فجر کی رکھتے سنت نیت مانیں گے دو حدیث دو، اور یہ جو تیرے تیرے چہرے پر داڑھی ہے سنت ہے یہ حدیث ہے؟ تو لکھ دے میری داڑھی حدیث ہے. اب وہ کہے نا میں تو جو کہتا سنت حدیث ایک چیز ہے. حضور نے فرمایا آج نکاح الدین سنتی، مولانا الدین دلیپ صاحب پشاور میں ہوئے ہیں، انہوں نے فارسی میں کتاب لکھی ہے سیف المکلفین. ان کا واقعہ یاد آیا، کہتے جو سب سے پہلے غیر مقلد آیا پشاور میں اس کا نام محمد صدیق تھا، نذیر سر کا شاگرد تھا. اب ان کو کوئی بات نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی ان کی، نماز نہیں ہوتی ان کی، نماز نہیں ہوتی، سنت کے مطابق پڑھو سنت کے مطابق پڑھو، یہ کہتے رہتے ہیں. تو میں نے ایک دن لڑکے دو بھیج دیے کہ اس سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ سنت اور فرض کی تعریف کیا ہے، سنت اور فرض کی، اور دونوں میں فرق کیا ہے. انہوں نے چیک دی جا کے انہوں نے کہا کہ سنت اس فرض وہ کام ہوتا ہے جو ہمیشہ کرنا ضروری ہو، اور سنت وہ چیز ہے جو کبھی کی جائے اور کبھی نہ کی جائے. اس کے بعد بڑے غصے میں کہنے لگا کہ یہ جو آج کل مسلمان ہے نہیں جانتے سنت اور فرض کا فرق، یہ سنت بھی اسی طرح ہمیشہ ادا کرتے ہیں جس طرح پر، اور یہ دین میں تبدیلی ہے، دین میں تحریف ہے. اب وہ جو طالب علم بیٹھے تھے انہوں نے پھر چیٹ لکھی کہ حضرت جو آپ کے چہرے پر داڑھی ہے یہ فرض ہے یا سنت ہے؟ کیونکہ جب سے آپ نے رکھی ہے بیچاری کدھر جا رہی ہے؟ اگر یہ فرض ہے تو پھر اس کی دلیل دے، سنت ہے تو ایک ہفتہ رکھا کرے، ایک دم منا دیا کرے تاکہ یہ فرض نہ بن جائے. کہیں آپ نے خود بتایا ہے کہ سنت کو فرض بنانا گناہ ہوتا ہے. اب وہ تھا اسے تو اتنا لکھا، اب وہ بچا اسی پر پریشان بیٹھا تھا، دوسرا ذرا سیانہ تھا، اس نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نکاح سنت ہے، نکاح آپ نے بیوی کو فرض بنا کے ساتھ رکھا ہوا ہے، مہینہ آپ رکھا کریں، مہینہ ہمیں دیا کریں تاکہ آپ کو فرض بنانے کا گناہ کہیں نہ ہو جائے، آپ سنت کا پر عمل کریں، سنت کو سنت کے درجے تک رکھیں. مولانا عبدالجی صاحب فرماتے ہیں کہ جمعے کے بعد روتا ہوا میرے پاس آیا، ہاتھ جوڑ کے پاس کے بیٹھ گیا، مولوی صاحب آپ کے لڑکوں کو میرے پاس نہ بھیجے، مجھے بہت تنگ کرتے. ارے جیل بیچاروں کو سنت کی تعریف نہیں آتی، فرد کی تعریف نہیں آتی، وہ آج بھیڑ کے ٹھیکے دار کرے. تو یاد رکھے دنیا میں بڑے بڑے جال پھرتے ہیں لیکن ان سے بڑا جال پھرتا کوئی نہیں ہے. اب دیکھو ان کو اتنی گیس کے درائی میرے یہاں بیٹھ کے کہ تم حدیث لکھنے سے کافر نہیں ہو جاؤ گے، اسے کوئی بڑی بات میں کہہ سکتا تھا، لکھ دو کافر نہیں ہو جاؤ گے لکھ دو، لیکن کوئی حدیث لکھ کے بھیجی ہے؟ یا تو آتے ہی نہ آتے جاتے بھی رہے ہیں، اتنے لمبے لمبے رکے لاتے بھی رہے ہیں، لیکن سب کچھ لکھ سکتے ہیں، نبی پاک کی حدیث نہیں لکھ سکتے. اور مجھے ان پر حیرانی، مجھے آپ لوگوں پر حیرانی ہے کہ جو سمجھتے ہیں جی ان کو بڑی حدیثی آتی ہے، بڑی حدیثی آتی. اگر ان کو حدیثی آتی ہوتی تو وہ وہاں کوٹ ادو سے باہر کرنا آتے نماز سکھا دیتے. پول کرن والی میں ان کے دو مولوی نے ہمیں لکھ کر دیا کہ ہمارے مولوی پوری نماز سکھائیں گے. ہم چلے گئے کہ چلو بھی نماز سیکھنے کا شوق ہر آدمی کو ہوتا ہے. وہ دونوں مولوی جنہوں نے لکھ کر دیا تھا وہ ہمارے پاس آ گئے. ہمارے پاس کہنے لگے کہ خدا کے لیے اس کمرے میں ہمیں بند کر کے باہر سے تارا لگا لے. تو کیا بات کیا ہے؟ کہتے ہمیں وہ مناظر قتل کرنے لگے ہیں کہ تم نے لے کے کیوں دیا تھا کہ پوری نماز سکھائیں گے. تمہیں کس نے کہا کہ ہمیں پوری نماز آتی ہے؟ کس نے کہا تھا کہ ہمیں پوری نماز آتی ہے؟ اب وہاں بیچارے ادھر ادھر کی باتیں کرے آ کر چلے گئے بیچارے. لیکن یہ تو تکبیر تحریمہ کے مسئلے نہیں بتا سکتے. تکبیر تحریمہ کے پوری نماز کیا سکھانی ہے؟ ان کی نماز کا ہر روز جھٹکا ہوتا ہے. ان کی نماز کا ہر روز اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن اللہ نے جس دن غیرت تقسیم کی تھی یہ فرقہ پتہ نہیں کہاں سویا ہوا. کاش ایک حدیث لے کر بھیج دیتا, ایک ہی میں سنبھال لیتا کہ بھئی یہ ان کے پاس ایک حدیث ایک مسئلے کی آگے ہے جو مسئلے میں نے پوچھے ہیں. ان کا عمل ہے, ان کے پاس حدیث نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. تو اب آج کے بعد ان کو آپ اہل حدیث کہیں گے جی. اور جو ہاتھ کھڑے کرے جو ان کو اہل حدیث کہے وہ خود جھوٹا ہوگا. کہہ دو وہ خود جھوٹا ہوگا, کیونکہ جب یہ حدیثیں نہیں لکھتے, نہیں دکھاتے, نہیں سناتے, چھپاتے ہیں. چھپانا یہود کی نشانی ہے, اہل حدیث کی نشانی نہیں. گالیاں دینا منافق کی نشانی ہے, اہل حدیث کی نشانی. جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے, اہل حدیث کی نشانی. فقہ کا انکار کرنا شیطان کی نشانی ہے, اہل حدیث کی نشانی نہیں. دعا کرو اللہ تعالی ہمیں وسوسے سے ڈالنے والوں کے وسوسے سے بچائیں. تو دم کرنا تو جائز ہے نا, جائز ہے نا. اس لیے آپ ہی دونوں سوچتے واپس آتا ہے. یہ پیر صاحب بیٹھے بھی ہیں ساتھ, میں اجازت دے رہا ہوں آپ سب کو. جب غیر مقلد آتا دیکھے تو آخری سوچ پڑھ کر پھونک مار دے کہ یا اللہ اس خناس کے وسوسے سے اسی کے پاس رہے, یا اللہ اس خناس کے وسوسے سے اسی کے پاس رہے, یا اللہ مجھے خناس کے وسوسے سے بچا, یا اللہ اس حاسد کا حاسد اسی کے پاس رہے. یہ جو آج میں دین سے حسد کرتا ہے, یا اللہ یہ اپنے حسد میں خود ہی جل کے مر جائے, یا اللہ مجھے اس حسد سے بچانا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب معتوب الیہ. یہ الخیر پرچہ ہے جو ان کی صلاۃ الرسول ہے, اس پر نماز جو ناقص ہے اس میں کتنے راوی رہیں. تو یہ 12-12 روپے میں ہے, آخری قسط میں ہے, یہاں آپ کو باہر مل جائے گا. اور خیر تو ویسے ہی آپ کو جاری چاہیے, ہر مسجد میں ایک آنا چاہیے, کیونکہ ہر رسالے میں ایک مضمون ایسا ہوتا ہے جس میں ان کی غلطیاں ہم بیان کرتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى بقول والفعل والعمل المريض المريض. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سب پریشانی کو دور کروائیے. اے اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کروائیے, دین والوں کی حفاظت کروائیے. اے اللہ دینی مساجد کی, دینی مدارس کی حفاظت کروائیے. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان دین کی دعوت میں یا دین کے جہاد میں مسلم ہیں اللہ ان کی مدد کروائیے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں پر نظر ڈالیے. خار ہے, بدکار ہے, ڈوبے ہوئے جلد بھی ہے, کچھ بھی ہے, لیکن میرے محبوب کی امت خلق کے راندے ہوئے, دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں ہم کہتے تیرے ہاتھ پہنا ہے. الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہ گاروں کی کرتے ہیں. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سب پریشانی دور کرنا, جتنے لوگ یہاں پریشان بیٹھے ان کی پریشانی دور کرنا. اے اللہ جو ہماری جائز حاجتیں ہیں ان کو پورا فرما. اے اللہ جو ناجائز چیزیں ہمارے دلوں میں پھانسی ہیں ان خاصوں کو ہمارے دلوں سے دور کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى